کے مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ ہے شریعت و طریقت کا، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملے گا. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، ساحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اب کھانا سامنے آ گیا، کھانے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی اگر نہیں کی تھی تو. ہاں، ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت ہو سکتی ہے. نیت کے بعد پھر کچھ ذکر و درود کی ترکیب فرما لیں، مثلاً 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو اب چاہیں گے تو کھا پی لیں، سو لیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد 1439 نجدی ذوالقعدۃ الحرام کی آج 22ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور بذریعہ انٹرنیٹ مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت روہیلا نوالی، ضلع مظفر گڑھ، پنجاب، پاک سمہودی کابینہ، نیز ہند خالدی کابینہ، آسنسول، ویسٹ بنگال کے غالباً استائب نظر صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
بھی ہم ایک سوال چلا رہے ہیں جس میں مختلف مدنی بننے ہیں، ایک 15 گھنٹے کے مدنی بننے، اور ایک جو ہے دعوت اسلامی سے وابستہ 18-19 دن کی مدنی بننی ہے، اور یہ رو رہے ہیں تو ذکر کی آواز محسوس ہو رہی ہے جو مسجد میں نہیں آئے گی، یہ مدنی چینل کے ناظرین سن سکیں گے. اس کے بعد چند مدنی بننے اور بھی ہیں، وہ ہم مسجد میں آپ کو اس کی آواز بھی سنائیں گے، اور اس کے ساتھ آخر میں ایک مدنی بننے کا سوال بھی ہم چلا رہے ہیں.
السلام اللہ 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 ہر صحابی نبی ہر زوجائے نبی بھی خلفائے راشدین فاطمہ اور علی حسن اور حسین بھی ہر صحابی نبی
بابا آپ کی لگاتے
کیا گا
آپ آم کیوں نہیں کھاتے؟ دو مدنی منع جو آخر میں ان میں سے ایک کا سوال یہ تھا، باقیوں کے مختلف انداز ہم نے دکھایا، آپ سے سوال بھی ایک مدنی منع نے کیا ہے.
ماشاء اللہ، ہم مدنی منع اللہ اللہ کر رہے تھے، آخری مدنی منع نے ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرے کا جواب دے رہے تھے. ماشاء اللہ، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے. اب وہ آم کیوں نہیں کھاتے یہ پوچھا ہے مدنی منع نے. آم مجھے بہت اچھا لگتا ہے، پھلوں کا بادشاہ، مجھے موافق نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ویڈیو میڈیا اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم حرم مکہ میں موجود ہیں اور یہاں پر جو ہے پیارے پیارے کبوتر ہمیں نظر آ رہے ہیں. ہم یہاں پر دانا بھی لے کر آئے اور امیر علیہ السنت سے ہم یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ آپ نے بھی یہاں پر مکے میں مدینے میں کبوتروں کو دانا ڈالا ہے، اور یہ معلوم کرنا چاہیں گے اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کبوتروں کے بیچ میں سے گزرتے ہیں، تو پھر یہ کبوتر ایک سارے کے سارے جو کہ ایک بڑی تعداد میں اڑ جاتے ہیں، پھر دوبارہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں. اب جو لوگ اس کے بیچ میں سے گزر رہے ہیں اور جو بچے ان کے بیچ میں سے گزر رہے ہیں، یا ان کو تنگ کرنا کہلائے گا نہیں کہلائے گا، ان کو پریشانی ہو رہی ہے، یہ دانے کھا رہے ہوتے ہیں اور پھر اڑ جاتے ہیں، تو آپ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. اب کوئی یہاں سے گزر کر جاتا ہے تو اس کو انداز کیا رکھنا چاہیے، سائڈ سے گزر کر جائے یا ان کے بیچ میں سے گزر کر جائے؟
ماشاء اللہ، اب یہ اگر عام راستہ ہے تو کبوتروں کو بھی راگیروں کا خیال رکھنا چاہیے. اب یہ تو ظاہر ہے کہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، ایسی جس کو یہ شدھ بدھ نہیں ہوتی. تو اب اگر ہے راستہ لوگوں کے گزرنے کا، لوگ گزر رہے اور یہ تھوڑا وہ پھدک لیتے ہیں اڑ کر، تو یہ اس کو ایزا دینا تو نہیں کہا جائے گا. ایزا اور چیز ہوتی ہے، جیسے ایزا اس طرح ہو کہ ان کو بیٹھنے نہ دیا جائے، بار بار اڑا دیا جائے اور ان کو دانے چگنے نہ دیے جائیں، تب یہ راستہ ہے، لوگ گزرتے ہیں تو گزرتے رہے، یہ کھاتے رہتے ہیں، یہ تھوڑا پھدک کر آگے بھی یہ ہو جاتے ہوں گے، پھر آگے بیٹھ جاتے ہوں گے. کہ وہاں کے کبوتر بڑے بہادر ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ حرم کے کبوتروں کو ایسا لگتا ہے، تجربہ تو ہو جاتا ہے نا کہ یہاں کوئی ہم کو پکڑے گا نہیں، تو یوں یہ ان کے دل کھل جاتے ہوں گے. ورنہ یہاں اس طرح کبوتر دیگر مقامات پر عام طور پہ لوگ یہ کبوتر نہیں بیٹھتے کہ لوگ پکڑ لیں گے، بلی جھپٹ پڑے گی. کبھی بلی کو بھی وہاں جھپٹتے دیکھا نہیں، بلیاں ہوتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں، جان بوجھ کر کوئی وہاں سے اس لیے گزرتا ہے کہ یہ اڑے، یہ بچنا اچھا ہے. کہ اور اگر متبادل راستہ ہے پھر تو ان کو کھانے دینا چاہیے، کیونکہ آپ بھی کوئی چیز کھا رہے اور کوئی ٹپک پڑے تو آپ کو بھی تو اچھا نہیں لگتا ہوگا، یا کوئی آپ کو کھانے سے روک دے آ جائے تو وہ بھی آپ کو زیادہ ناگوار معلوم ہوگا. تو ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی ناگوار معلوم ہوتا ہو. پھر حرم کے کبوتر ان کا عام کبوتروں کے مقابلے میں مکے مدینے کے کبوتروں کا احترام بھی زیادہ ہے، تو ہر ایک سمجھ سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جیسا کہ آپ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں, عرب شریف کے مقامات میں ایک پرانا دور دکھایا جا رہا ہے جس کے اندر کچھ پرانی گاڑیاں بھی آپ اس میں ملاحظہ فرما رہے ہیں, کچھ لوگ پیدل بھی سفر کر رہے ہیں. آپ سے عرض ہے کہ کیا آپ نے وہاں اس دور میں سفر فرمایا یا آپ نے یہ دور دیکھا ہے, یا آپ جب پہلے حج پر گئے تھے یا وہاں کی حاضری نصیب ہوئی تھی تو وہاں آپ نے کیا دیکھا؟ اس قسم کی کچھ پرانی یادیں براہ کرم شیئر فرما دیں.
یہ 1967 کا منظر ہے, قبل, ہاں 1967 سے قبل کا منظر ہے. آج سے 50 سے بھی زیادہ سال ہو گئے اس کو, 50 سال پہلے کا ہے سمجھو یہ منظر. تو میری تو خیر ان دنوں تو حاضری کی کوئی ترکیب نہیں ہوئی تھی, اگرچہ میں پیدا ہو چکا تھا. میری حاضری ہوئی تھی 1980 میں. اس وقت یہ اس طرح کے جانور کی سواریاں شاید وہ پابندی لگ چکی ہوگی, راہ مدینہ میں دیکھنا یاد نہیں پڑتا. راستہ آہستہ آہستہ وہ مزید, یعنی کہ اس میں وہ ترکیب جو ہے وہ بدلتی رہی, اور اب تصور نہیں کہ کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر یا اونٹ پر سوار ہو کر سفر اختیار کرے وہیں مکہ مدینے کا. یہ کیونکہ اور یہ سمجھ میں بھی آتا ہے, ٹریفک اتنی ہو گئی ہے کہ یا تو اونٹ بھدک جائے گا, گھوڑا بھڑک جائے گا اور کسی گاڑی کو الٹ دے گا, یا خود وہ گاڑی اس سے ٹکرا جائے گی, ایکسیڈنٹ ہو جائیں گے. کیونکہ ان کو ٹریفک کے قانون تو لاگو پڑتے نہیں, جانور ہے نا. پھر یہ کہ وہ جانور جو ہے وہ لید گوبر اس نے کرنا ہے, اور جانور کو چلنے کے لیے چاہیے ریتیلی زمین, کنکر پتھر ریتیلی زمین ہوتی ہے نا, اس پہ جانور اچھا چل سکتا ہے, خاص کر اونٹ. اونٹ کو تو ریگستان کا جہاز کہتے ہیں. اور گاڑی چلانے کے لیے بالکل پکی سڑک ڈامر کی ہونی چاہیے, تو یہ دونوں کا میل کھانا مشکل ہو جائے گا. تو یہ انہوں نے جو بھی یہ ترکیبیں کی ہیں کہ سواریوں کی سمجھ میں آتی ہے, ٹریفک کے بہت سارے قانون ہم لوگوں کی ہی راحت کے لیے ہوتے ہیں تقریباً, مطلب نوٹ کیا میں نے کہ عوام کی سہولت کے لیے ہوتے ہیں. وہاں تو اپیل بھی نہیں کر سکتے نا کہ جانور مت چلانا, وہاں تو قانون سخت ہے. ہماری طرح تھوڑی ہے, جشن ولادت میں ہم اپیل کرتے رہتے ہیں کہ گھوڑا گاڑی مت لاؤ, اونٹ مت لاؤ, خدا نخواستہ بگدڑ مچی تو یوں ہو سکتا ہے, یوں ہو سکتا ہے. سمجھتے سب ہیں, پھر یہ گندگیاں کرتے ہیں درود و سلام پڑھتے ہوئے. جلوس میلاد جب گزر رہے ہوتے اس کی بات کرتا ہوں تو, مگر یہاں کون سنتا ہے؟ ان کو لانا ہوتا ہے لے آتے گھوڑا گاڑیاں, اور گندگیاں ہو رہی ہوتی ہیں, معاذ اللہ ذرا وہ بدبو کے بھپکے اٹھ رہے ہیں, اور کوئی درود و سلام پڑھتا ہوا جلوس میلاد گزر رہا ہے, کتنا مطلب ہے نا کہ بدمزگی ہے نا, نہیں ہونا چاہیے نا. تو گھوڑے گدھے اونٹ یہ جلوس میلاد میں نہیں ہونے چاہیے. سڑکیں پکی ہیں نا, وہ مٹی مٹی اور ریتیلی زمین ہو نا, اس میں چل جاتا ہے کہ پیشاب وغیرہ کیا تو جذب ہو جائے, کتنوں کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہوں گے ان اونٹوں گھوڑوں کی وجہ سے, اور بےچارے وہ نمازوں کے لیے ان کے مسائل ہو جاتے ہوں گے. پیشاب کرتے ہیں تو وہ زوردار چھینٹے اڑیں گے پکی سڑک پر, پیشاب تو یہ کریں گے, یہ بولیں گے نہیں. جس طرح بچہ تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے تو بولتا ہے کہ مطلب مجھے پیشاب آئیے, وہ اپنی زبان میں پیشی یا کچھ بھی وہ بولتا ہے, ماں باپ سمجھ جاتے ہیں. لیکن یہ جانور ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے امیر اہل سنت, جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ جانور ذبح کرنے کے لیے ایک شکنجا ٹائپ کا بنایا ہوا ہے, اور اس طریقے سے اس جانور کو اس میں پھنسا کر اس کو ذبح کیا جا رہا ہے. تو کیا جانوروں کو اس طرح سے ذبح کرنے سے قربانی ہو جائے گی؟ اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے, شکریہ.
یہ شکنجا اور یہ جو ترکیب ہے نا, شرعن تو اس میں گناہ نہیں کہیں گے, لیکن وہ سنتیں بعض چھوٹ جائیں گی, آداب وغیرہ, کہ بائیں پہلو پر لیفٹ جو اس کی سائڈ ہوتی ہے اس پر لٹانا ہوتا ہے. تو یہ لٹایا تو لیفٹ سائڈ پر تھا اس کو, لیفٹ سائڈ پر لٹایا ہوا تھا اس کو, اور اس کے گردن کے قریب کے حصے پر وہ پاؤں رکھا جاتا ہے. تو وہ پاؤں رکھ کر اس کو ذبح کرنا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک مطلب سنتیں اور آداب ہیں, یہ طریقے. تو یہ بات چھوٹیں گے, البتہ جانور بھی حلال ہو جائے گا. جو دکھایا گیا منظر اس میں, اور قربانی ہے تو قربانی بھی ہو جائے گی. تڑپے گا اس لیے کہ وہ شکنجا جس طرح کا تھا نا, پاؤں اس کے چھٹے ہوئے تھے, تو یہ غالباً اس میں تڑپے گا بھی, پاؤں ہلائے گا نا, پاؤں ہلائے گا. اور عین ممکن ہے کہ یہ پھر شکنجا ڈھیلا بھی کر دیتے ہوں. اب یہ کہاں کا ہے یہ پتہ نہیں چلا, ہمارے وطن میں تو شاید ایسا کبھی دیکھا سنا نہیں ہے. ویسے یوں دیکھا جائے تو بعض تکلیفوں سے جو آج کل ہمارے یہاں دی جاتی ہے نا جانور کو, اس سے کچھ اس کی بچت لگ رہی تھی. جس طرح یہ پتھروں پہ بھی گراتے ہیں اور یوں پکڑ کے, میں نے خود دیکھا, یوں اونچے سے اٹھاتے ہیں, بس چھوٹا جانور ہوتا نا, زور سے مارتے ہیں زمین پر. تو یہ تو معاذ اللہ مطلب ذبح ہونے میں ایذا تو ہے, اس کو تکلیف تو ہے, لیکن یہ وہ تکلیف ہے جس کی شریعت نے ہم کو رخصت دی ہے. باقی اضافی جو ایزائیں دیتے ہیں نا, ان کی شرعاً اجازت نہیں ہے. اب جیسے چھری پھیرنی ہے اس کو, تو اتنی پھیرے کہ اس کی رگیں کٹ جائیں, جو ضرورت کی رگیں. اب وہ کاٹتے چلے جاتے ہیں اور ہڈی تک لے جاتے ہیں, ہڈی کے جوڑ تک, اس کی ممانعت ہے. پھر کیا کرتے ہیں کہ ابھی تو ٹھنڈا ہونے سے پہلے یہ اس کی معاذ اللہ یوں کر کے سر پکڑ کے یوں گردن موڑ توڑتے ہیں, اور حرام مغز بھی کاٹتے ہیں. یہ سب ناجائز, یہ گناہ کے کام ہے. بلا وجہ ایذان اس کی حاجت نہیں ہے. ان کی مطلب خیال میں یہ جانور اس سے جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا, تو ٹھیک ہے جلدی. اب دو چار منٹ اپنی بچانے کے لیے ایک بے زبان جانور کو اتنی ایذا دینا, مرنے کے بعد قبر میں یہی جانور بالفرض سپوز کریں, عذاب تو بہت سخت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا, ہم کو اللہ محفوظ رکھے اس سے. اگر یہ جانور ہی آ جائے جس کے ساتھ گردن توڑی اور بلا وجہ ایزا دی گئی, اور قبر میں اگر یہی ٹکریں مارنا شروع کر دے, واقع جائے گا کا بندہ. وہ ساری چھریاں چھری سب تو گھر میں رہ گئے, ہوں تو بھی کسی کام کے نہیں ہے, آپ تو کفن میں لپٹے ہوئے ہیں. اور قبر کی ترکیب ایسی ہے کہ نہ اٹھ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں آپ, نہ بھاگ سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اندھیری قبر میں. یہ ڈرانے کے لیے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو جو بھی گوشت فروش اس طرح جانوروں کو بے سبب ایذا دیتے ہیں نا, وہ اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرنا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے. دیکھو یہ عذاب اس طرح ہوگا کہ بکرا آئے گا قبر میں, ایسا کہیں میں نے پڑھا نہیں, میں صرف آپ کو سپوز کرو کر کے میں ڈرا رہا ہوں کہ بالفرض اگر ایسا ہو تو بھی ہم برداشت نہ کر سکیں, تو اس عذاب تو اس سے سخت ترین ہوں گے جس کا ہم ادراک, جس کو سمجھ نہیں سکتے. ہم اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں, عذاب قبر سے, عذاب حشر سے, عذاب نار سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے. اللهم اجرني من النار, اللهم اجرني من النار, اللهم اجرني من النار. آمین. جو جہنم سے تین بار پناہ مانگتا ہے نا, جہنم اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو پناہ دے دے مجھ سے. تو اللهم اجرني من النار کے معنی ہے کہ یا اللہ مجھے جہنم سے پناہ دے, یعنی جہنم سے مجھے بچا لے. یہ جہنم دعا کرتا ہے کہ اس کو یا اللہ بچا لے مجھ سے. جب جب یاد آئے, موقع ملے, تو اس طرح دعا کرنی چاہیے. اور جنت کے لیے دعا کریں تین مرتبہ, تو جنت دعا کرے گا, جنت دعا کرے گی کہ یا اللہ مجھ میں اسے داخل کر دے. ابن ماجہ کی حدیث شریف کا ایک حصہ ہے, اللہم انی اسألک الجنہ, کہ یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. تو کہیے اللہم انی اسالکل جنہ اللہم انی اسالکل جنہ اللہم انی اسالکل جنہ. کہ اس حدیث کی فضیلت خصوصیت کے ساتھ نہیں ہے, یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے جس میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی. دعا بڑی ہے, یہ اس کا ایک پیس جس میں جنت کا سوال کیا گیا ہے وہ ہم نے پڑھا, اور تین بار پڑھنا کہ جنت اس کے لیے دعا کرے کہ یہ یا اللہ مجھ میں داخل کر دے اس کو, یہ اس دعا کے ساتھ مشروط نہیں ہے کہ یہ دعا پڑھیں گے تبھی وہ جنت میں داخلہ ملے گا, یہ ذہن میں رکھے گا. ہم اردو میں کر لیں, یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں تب بھی انشاءاللہ وہی ثواب ملے گا, سندھی میں کر لیں, انگلش میں کر لیں دعا. تو یعنی کہ جنت کی اللہ تعالی سے دعا کریں گے تین مرتبہ تو جنت اس کے لیے دعا کرے گی کہ یا اللہ اس کو مجھ میں داخل کر دے. اسی طرح اللہم اجرنی من النار, یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے, تو اس میں بھی عربی کی قید نہیں ہے. اگر اردو میں بھی کوئی دعا کرے گا, اپنی مادری زبان میں بھی دعا کرے گا کہ یا اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں, یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے, تو انشاءاللہ اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ جہنم اس کے لیے دعا کرے گا کہ یا اللہ اس کو مجھ سے پناہ دے دے بچا لے. تو اس دعا کی کوئی خاص فضیلت میں نے بیان نہیں کی ہے, ایک مطلقاً جنت طلب کرنے پر فضیلت ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی,
صلی اللہ تعالی علی محمد. شعر پڑھیے.
میرے لیے سنت آج جیسے کہ اسلامی بہنوں کا مدنی مذاکرہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہر گھر میں ایک عالم ہونا چاہیے, تو کیا ہر گھر میں ایک عالمہ بھی ہونی چاہیے؟
یعنی کم از کم ایک فرد ہو وہ عالم ہو. اب وہ یا تو عالمہ ہو اور عالم کوئی نہ ہو مثال کے طور پہ, تو بھی وہ ایک درخواست تو پوری ہو گئی. اب یہ دیکھو مدنی ایک ترغیب ہے, ہر فرد اگر گھر کا عالم بن جائے, یا ماں باپ نہیں بن پائے, اب وہ عمر بیت گئی وہ نہیں کر سکتے, تو اپنے ہر بچے کو حافظ اور عالم بنائے. جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. اپنی اولاد کی جتنی اسلامی نہج پر تربیت کریں گے آپ کے لیے آخرت کی بہتریاں ہیں. اگر اسلامی تربیت نہیں کریں گے اور کوتاہیاں کریں گے اس میں جیسی کوتاہیاں شریعت نے منع کر رکھی ہیں تو پھر آخرت میں پھنسنے والی بات ہے. اللہ کریم ہماری آخرت بہتر فرمائے. کم از کم یعنی کہ فرض علوم تو ہر فرد کو سیکھنے ہوتے ہیں, عالم نہ بھی بن سکے تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام افضل ہے, میں ساتھ ساتھ پیارے امیر اہل سنت اسلامی چینلوں کے خصوصی حاصل کرنے کے کئی طریقے ہیں, ان میں سے ایک مہندی لگانا بھی ہے. اس زمانے میں بہت سی مہندیاں لگائی جاتی ہیں, ان میں سے ایک کالی مہندی بھی ہے. پیارے امیر اہل سنت میں نے کالی مہندی لگائی ہے اور یہ ہیئر کلر سے تیار کیے جاتی ہے اور یہ اس طرح ہٹتی ہے. میری عمر 3 سال ہے. پیارے بابا جان, میں نے اپنے ہاتھوں پر لال کو مہندی لگائی ہے جو اس طرح سے اترتی ہے. میرا نام عدیل فاطمہ ہے اور میں 7 سال کی ہوں. پیارے بابا جان, میں نے اپنے ہاتھ پر کیمیکل والی کون مہندی لگائی ہے اور یہ اس طرح اترتی ہے. میرا نام نور الجان ہے اور میں 6 سال کی ہوں. میرے آل سنت میں نے اپنے ہاتھوں پر سٹیکر والی ڈیزائن لگائی اور یہ اس طرح. میرا نام افضل ہے اور میں 7 سال کی ہوں. امیر آل سنت میں نے اپنے ہاتھ سے چھاپر مہندی لگائی ہے اور یہ اس طرح کرتی ہے. میرا نام مریم پاور ہے, میں 7 سال کی ہوں. امیر آل سنت میں نے سادہ مہندی لگائی ہے جیسے امیر آل سنت اپنی داڑھی مبارک پر لگاتے ہیں, اس کارن ہلکے ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے. ہمارے سوالات یہ ہیں, ہمیں ان میں سے کون سی مہندی لگانی چاہیے اور مہندی لگانے سے پہلے کیا کیا اچھی نیتیں کرنی چاہیے؟
پہلے مدنی منی نے جس کو کالی مہندی کہا تو وہ تصویر میں تو کالی نہیں تھی. اچھا بیچ میں ہے کالک یا وہ ڈارکنیس ہے. چلو کالی مہندی بھی لگائی جا سکتی ہے لیکن یہ جو اکھاڑ اکھاڑ کر دکھا رہی تھی مہندیاں, تو جو ایسی مہندی ہے کہ جس کا جرم یعنی کہ جسم یا تیہ وہ جمتی ہے, کوٹیڈ مہندی اس کے یعنی کہ, تو یہ مہندی اگر نابالغ بچیاں لگاتی ہیں تب تو ان کے وضو اور غسل کا مسئلہ تو نہیں ہے, تو ان کے لیے کوئی اس میں دشواری نہیں ہے. لیکن ان کو بھی چونکہ وضو کی عادت ڈلوانی ہے اور صحیح وضو ہو ایسی عادت ڈلوانی ہے تو اس میں یہ رکاوٹ ہے. اور یوں رکاوٹ ہے کہ چونکہ یہ تہیز کی جمی ہوئی ہے اور اتر رہی ہے باقاعدہ پپڑی اس کی, تو اس کے لیے پانی بہتا نہیں ہے تو وضو ہوتا نہیں ہے. اور بالغہ نے یہ لگائی ہے تب تو اور مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اس کے نیچے سے پانی نہیں گزرے گا تو وضو نہیں ہوگا, جب غسل کا مسئلہ آئے گا تو غسل بھی فرض نہیں اترے گا, اس کا نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکے گی, یعنی وضو بھی نہیں ہوا تو نماز نہیں پڑھ سکے گی, غسل نہیں ہوا تو بہت بڑی آفت میں مبتلا ہوگی. آخری میں جو مدنی منی نے بتایا کہ یہ اگر یہ وہی مہندی ہے جو میں نے داڑھی پہ لگائی ہے, ارے جمتی نہیں ہے اس کی کوئی, سادہ مہندی جو نارمل پہلے یہی لگتی تھی اب یہ طرح طرح کی نکلی ہیں, تو وہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے, وضو اس سے ہو جاتا ہے.
جو لگا دی جس نے, اب توبہ تو اس نے کرنی ہے لیکن ابھی یہ نماز کا وقت آ گیا تو کیا کرے گی؟
اب اگر کسی نے با وضو تھی, کوئی اسلامی بہن بالغہ تھی اور اس نے با وضو حالت میں لگا لی وہی جس میں وہ اکھڑتی ہے پپڑی جس کی, اس میں حرج نہیں ہے، نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن آخر یہ تو رہتی ہے بہت دن تک، وضو تو ٹوٹنا ہے. تو اب جب یعنی کہ وضو کرے گی نا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، یہاں تک کہ یہ سارا جو جو جہاں جہاں پپڑی اس کو اکھیڑ نہ دے. اگر اس طرح نمازیں پڑھی ہیں تو کہ وضو نہیں ہوا تھا اور نمازیں پڑھ رہی ہے پپڑی والی مہندی، تو توبہ کے ساتھ ساتھ یہ ساری نمازیں قضا بھی کرنی ہوں گی. یہ بہت مطلب افواہیں چل رہی ہیں کہ علماء میں اختلاف ہے، یعنی کہ علماء میں اختلاف غالباً اس طرح کا تو نہیں ہے کہ یہ بھلے تم یعنی کہ یہ سارا لپڑ لو، موٹی موٹی جو تیز پپڑیاں جمی ہوئی ہیں اور وضو ہو جائے گا، شاید ایسا تو اجازت نہیں دیتے ہوں گے.
اصل میں یہاں پرابلم یہ ہے، یہ جس آپ فرما رہے ہیں کہ وہ کھیڑنا پڑے گی ساری. اصل میں پہلی دفعہ تو ہر مہندی کا جرم بنتا ہے، وہ دھل جاتی ہے اس کا جرم نکل گیا، اس کا جسم ہٹ گیا، تہ ہٹ جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو کیمیکل والی مہندیاں ہوتی ہیں اس میں بظاہر یہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ رنگ ہی ہے، جیسا اس بچی نے سادہ رنگ دکھایا تھا ویسے ہی رہتا ہے. یہ اصل میں برتن دھوتے ہوئے، کپڑے دھوتے ہوئے، بار بار ہاتھ دھوتے ہوئے، وقفے وقفے سے نکلتی ہے. تو اب ایسا نہیں ہوتا کہ یہ وضو کرنے بیٹھی تو وہ اس وقت وہ صابن سے دھو کے ساری ہٹا لے گی، ایسا ہوگا نہیں،
نکلے گی نہیں،
یہ آہستہ آہستہ ہی ہٹتی ہے. لیکن ساری مہندی ایسی نہیں ہوتی کیمیکل والی، بعض بلکہ اکثر مہندیاں اس طرح کی ہوتی ہیں.
ویسے خیر مجھے اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ پیٹرول سے صاف ہو جاتی ہوں گی، جیسے وہ نیل پالش کا ریموور آتا ہے. نیل پالش خطرناک ہوتی، نہیں اتر سکتی، بہت دن تک لگی رہتی ہے، لیکن ریموور سے ہی اتر جاتی ہے. تو اس طرح کے کسی کیمیکل سے تجربہ نہیں ہے مجھے، ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ اتر جائے، ورنہ تو کئی دن تک توبہ بھی کر لے اور یہ اترے ہی نہیں، بیچاری وضو کیسے کرے گی؟
کرے گی وضو، جتنی کوشش کر سکتی ہے ہٹائے گی،
جبکہ توبہ کر لی اور آئندہ نہ لگانے کا عہد کر لیا.
جی نماز تو پڑھنا ہوگی اس کو، وضو
کر کے. نماز تو فرض ہے.
یعنی وضو کرے گی حتی الامکان جتنے ہٹا سکتی ہے ہٹا کے، اور پھر اس نے نماز ادا کرنی ہے، نماز چھوڑنی نہیں.
یہ اس کے لیے ہے کہ جو اپنے توبہ کر لیا، اس کو احساس ہو گیا میری بھول ہے، اور اب ظاہر ہے چمڑا کاٹنے کا تو حکم نہیں دیا جائے کہ چمڑا کاٹ دو، اب وہ جتنا اتار سکتی ہے اتار لے، وضو کر کے نماز پڑھتی رہے، کیونکہ یہ توبہ کر چکی ہے اور اس کا ذہن بن گیا ہے، عہد کر لیا ہے کہ آئندہ نہیں لگاؤں گی، اب لگا لیا کیا کروں، تو اب یہ چمڑی نہ اکھاڑے، جتنا اترتا ہے اتنا اتار لے. وہ کہ میں نے پیٹرول اور اس کا جو ریموور کا مشورہ دیا، اس پر بھی غور کر لیا جائے، شاید اس سے یہ اتر جائے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہم ایک مدری بہار بھی ہمارے پاس،
چلے وہ بھی سننا دیں،
دکھا دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ.
دکھائیے.
ارشد علی اتاری، فضان مرشد. مجھے ایک جاب ایسی ملی، آفر ایسی ملی کہ جس میں 1.5 لاکھ کے قریب تنخواہ تھی، سہولیات تھیں، لیکن اس میں شرط تھی کہ داڑھی جو ہے وہ 1 انچ ہونی چاہیے، خنجر ٹیپ ہونی چاہیے. تو دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے الحمدللہ میں نے اس کو ٹھکرا دیا،
ماشاءاللہ
اللہ نے یہ مجھ پہ رحمت فرمائی. تو یہ سب اللہ کا کرم، سرکار کی نظر کرم، باپا آپ کا فیض ہے. دل کرتا ہے نہ یہ رات ختم ہوئے نہ یہ بات ختم ہوئے. پاپا یہ تو ایک بات تھی جو میں نے کر دی، میرا سوال تو سن لیں، وہ تو رہتا ہے ابھی. محبوب جے ہوں آقا کولوں، جیڑی گل منوائے منوا سکنے، تیری ساری دنیا چ دم پئی ہوئی ہے، گناہگار چھڑوائے چھڑوا سکنے، ساری زندگی دے کیتے اساں عمل برے، ساڈے لیخ لکھوائے لکھوا سکنے، تے سے ارشد جے پروانے نو باپا جدو جائیں مدینے بجوا سکنے، تے بابا روٹ نہ جانا ورنہ ہم تو مر جائیں گے چھوڑ کے آپ کا یہ در یہ سگ کدھر جائیں گے بابا روٹھ نہ جانا ورنہ ہم تو مر جائیں گے.
اور ہم ایک شعر مختلف مناظر کے ساتھ ہمارے پاس ہے امیر السنت کے بعد ہمیں اشعار ملتے ہیں تو ہم اس کو مختلف مناظر کے ساتھ بھی آپ کو پیش کرتے ہیں. ہم یہ آپ کو دکھا رہے ہیں.
زیر گنبد خضرا اشکبار میری فرقت کا داغ دھو دیا ہوتا.
آج اسلامی بہنوں کا جو ہے مدنی مذاکرہ خصوصیت کے ساتھ ہوتا ہے. اس میں ہمارے پاس نگران پاک کابینہ کا ایک صوتی پیغام بھی آیا ہوا ہے. وہ ہم جو ہے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے جس میں جامعۃ المدینہ البنات سے تعلق سے معلومات ہے آپ کو ہم سنا رہے ہیں.
جامعۃ المدینہ للبنات یہ عاشقان رسول کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کا ایک علمی شعبہ ہے. اس شعبے میں اسلامی بہنوں کو زیور علم سے آراستہ کرنے کے لیے درس نظامی کروایا جاتا ہے اور اس میں 5 سال 5 گھنٹے ڈیلی روزانہ صبح 8 تا 1 ٹائمنگ کی ترکیب ہوتی ہے. فیضان شریعت کورس فرض علوم پر مشتمل ہے. یہ 25 ماہ دورانی کا ہوتا ہے. ڈیلی 3 گھنٹے. جامعۃ المدینہ للبنات کا کچھ مختصر تعارف بھی عرض کرتا ہوں. 1999 باب المدینہ سے آغاز ہوا اور الحمدللہ پاکستان کے مختلف شہروں میں جامعۃ المدینہ للبنات قائم ہیں. اس کے علاوہ ہند میں، سری لنکا میں، یو کے میں، موزمبیک میں اب تک کل 281 الحمدللہ جامعۃ المدینہ للبنات قائم ہو چکے ہیں. طالبات کی تعداد الحمدللہ 17,000 سے زائد اور مدنی عملہ 1,632 اسلامی بھائیوں پر مشتمل ہے. یہ جامعۃ المدینہ للبنات کیوں کھولے گئے، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اس کے مقاصد ہیں اللہ پاک کی رضا کا حصول، اسلام و سنیت کی خدمت، اسلامی بہنوں میں علم دین کی اشاعت، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش جو مدنی مقصد ہمیں مرشد پاک نے عطا فرمایا ہے، ایمان کی حفاظت کی فکر کو بیدار کرنا، فرض علوم سے روشناس کرنا، تمام معاملات میں شریعت کی پاسداری، تعلیمی اخلاقی تربیت، خیر خواہی مسلم کا جذبہ، حسن معاشرت یعنی معاشرے کے اندر کس اچھے انداز سے رہنا ہے. جامعۃ المدینہ للبنات کی کچھ خصوصیات بھی مختصرا عرض کرتا ہوں. فی سبیل اللہ مفت تعلیم دی جاتی ہے، شرعی پردے کا اہتمام ہوتا ہے، داخلے سے قبل کچھ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور طالبہ معلمہ کی شناختی کوائف کی ترکیب بھی ہوتی ہے. دینی کتب اور رسائل پر مشتمل لائبریری بھی ہوتی ہے. الحمدللہ ان کی دینی تربیت بھی کی جاتی ہے. تکمیل نصاب پر اسناد یعنی سرٹیفکیٹ بھی جاری کیے جاتے ہیں. الحمدللہ دینی جذبہ بیدار کیا جاتا ہے. مدنی نامات، مدنی کام کرنا سکھایا جاتا ہے. معمولات امیر اہل سنت، معمولات اہل سنت کی ترکیب ہوتی ہے الحمدللہ. اور امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ دینی تعلیم حاصل کرنے والے کا مستقبل قبر و آخرت میں روشن و تابناک. یہ مختصر تعارف جامعۃ المدینہ للبنات کا عرض کیا گیا. اللہ پاک ہماری اسلامی بہنوں کو سونے چاندی کی زیورات کا تو اہتمام کرتی ہیں، زیور تعلیم سے آراستہ کرے اور خود بھی داخلہ لیں، اپنی بچیوں کو، بہنوں کو، اپنی امی پر بھی انفرادی کوشش کریں، وہ بھی داخلہ لیں تاکہ ہر طرف علم دین کی روشنی پھیل جائے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، وہ مدنی گلدستہ جو ہم نے دیکھنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں.
لب پہ آتی ہے دعا، لب پہ آتی ہے دعا،
الحمدللہ میں نے ایک پودا حاجی امین نے اور ہم نے مل کر حسن رضا نے بھی ہاتھ رکھا, ہم نے زمین میں اس کو لگایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درخت لگائے اور یوں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخت لگانا یہ ثابت ہے. الحمدللہ ہم نے دوسرا پودا لگانے کی سعادت حاصل کی. یہ بڑی عمدہ شے ہے پودے, کہ یہ سبزہ ہے اور سبزے کو دیکھ کر دیکھنے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے اور سبزے گنبد کی یاد بھی تو ہے اس میں. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ سبز رنگ پسند تھا. الحمدللہ ہم نے تیسرا پودا بھی لگا لیا.
سبحان اللہ,
سبز پودا. آپ جانتے ہیں سبز رنگ کی اہمیت کیا ہے؟ جنت میں جنتیوں کو سبز لباس پہنایا جائے گا. الحمدللہ ہم نے چوتھا پودا بھی لگا لیا اللہ کی رحمت سے. یہ پودے, یہ درخت, یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. جب قید سالی کا ماحول ہوتا نا تو اس میں اپنے اندر جو نمی ہوتی ہے اس کو یہ خارج کرتے ہیں اور بادل بنانے میں مدد کرتے ہیں تاکہ بارش ہو اور رم جم برسات. کاش مدینے کی برسات نصیب ہو جائے. الحمدللہ پنجتن پاک کی نسبت سے پانچ پودے لگانے کی سعادت ہم کو حاصل ہوئی. الحمدللہ تو خوب پودے لگائیے, کہ یہ ان کی خاصیت ہے کہ ہم کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں, زہریلی ہوا ہو جاتی ہے ہماری پیٹ میں لینے کے بعد, اور یہ اس کو اپنے اندر لے کر پھر آکسیجن خارج کرتے ہیں. تو آکسیجن ہماری زندگی کے لیے اہم ترین ہوا ہے. تو یوں یہ پودے جو ہیں انسانی زندگی کے لیے بہت اہم ہیں. ہر ایک کو شجر کاری کرنی چاہیے اور خوب کرنی چاہیے.
اچھا بابا, یہ ارشاد فرمائی, کیا یہ پودے جو ہم, جیسے آپ نے بھی پودے لگائے ہیں اور آپ اسلامی بھائیوں کو بھی پودے لگانے کی ترغیب دلا رہے ہیں, تو کیا ان پودوں کو لگاتے وقت ہم کوئی اس سال ثواب کی کوئی نیت کر سکتے ہیں کہ یہ پودا کس کے اسال ثواب کے لیے؟ تو یہ ماشاءاللہ جو آپ نے پودے لگائے, اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟
بالکل اسال ثواب کے لیے پودے لگائے جا سکتے ہیں الحمدللہ. اور اب چونکہ یہ میرا مکان تو ہے نہیں, اسلامی بھائی کا مکان ہے, تو میری نیت تو اسی صورت میں ویلڈ ہوگی جبکہ اس اسلامی بھائی کی اجازت ہوتی. تو میں نے اجازت لے لی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پودا جو سب سے پہلا لگایا ہم نے, اس کا ثواب بارگاہ رسالت میں نظر کیا جاتا ہے. اور یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک نام کا پودا, یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسم مبارک کا پودا, یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسال ثواب کا پودا, اور یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اسال ثواب کا پودا ہے.
چار یار نبی
جنتی جنتی,
چار یار رے نبی
جنتی جنتی, ہر صحابی جے نبی
جنتی جنتی. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
جی امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, حضور پودے لگائے آپ نے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے مدینے کی. کچھ اور مدنی پھول عطا فرما, ہم سب کیا کریں آپ.
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے پودے لگانا. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 10 جگہ پر آپ غلام رہے, بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور پھر بارگاہ رسالت میں حاضر بھی ہوئے ہیں, ایمان لائے. اس وقت بھی یہ غلام تھے, مکاتب
غلام یعنی بادشاہ جو بھی آقا تھا ان کا، اس نے آپ سے کوئی اس طرح کا وہ کیا بولتے کمنٹمنٹ کیا تھا کہ 300 درخت اور 40 اوقیا سونا، اوقیا ایک پیمانہ ہے ناپ ہے، مختلف اس میں اقوال ہے کہ اتنا اگر تم دے دیتے ہو تو تم آزاد ہو. اب اس نے بارگاہ رسالت میں آ کر حاضری دی کہ یہ تو صحابہ کرام کا تو عقیدہ اور ایمان تو تھا نا کہ سرکار سب کچھ دے سکتے ہیں. نہیں ایمانداری کی بات ہے، جو جنت دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے، سرکار جنت جب دے سکتے ہیں تو دنیا کا فائدہ کیوں نہیں دے سکتے، دنیا کی غلامی سے کیوں نہیں چھڑا سکتے. یہ 40 اوقیا سونا یا 40 اوقیا چاندی کا بھی کھول ہے تو یہ کیوں نہیں دے سکتے. تو انہوں نے سرکار سے عرض کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یوں یوں میری آزادی کی صورت ہے اور یہ کتابت ہوئی ہے کہ اس طرح مطلب یہ کہ تم کر دو تو چھٹے ہو آزاد. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ الرضوان سے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو. تو مددگار صحابہ کرام علیہ الرضوان کوئی 30 پودے لا رہا ہے، کوئی 50 پودے لا رہا ہے کھجور کے، تو اس طرح وہ 300 پودے جمع ہو گئے. ایک روایت کے مطابق 500 پودے بھی ہیں. خیر تو اب یہ 300 پودے جمع ہو گئے اور اب وہ اس کو لگانا تھا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو حکم دے دیا تھا کہ زمین ہموار کرو. وہ بہرحال زمین ہموار ہوئی اور ترکیب بنی، اور ایک روایت کے مطابق سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے جتنے بھی پودے تھے نا اپنے مبارک ہاتھوں سے لگائے. ایک روایت کے مطابق ایک پودا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا، باقی سب سرکار نے لگائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا ایک روایت کے مطابق ایک پودا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دست مبارک سے لگایا، دو لگائے، یہ بھی روایت ہے. تو روایت مختلف ہیں، بہرحال پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے پودا یا پودے لگائے. اور اب پودا لگانا، پودے لگانا، پیڑ لگانا، پیڑ لگانا لغت میں اس کے معنی درخت لگانا، شجر کاری کرنا، یہ لکھا ہوا ہے لغت میں. اچھا اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پودے اپنے مبارک ہاتھ سے لگائے، اب انہوں نے تو بہت جلدی جلدی وہ کھڑے ہو گئے اور پھل لگ گئے، کھجوریں اس میں لگ گئی. اور سونے کا ایک ٹکڑا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو عطا کیا. اس نے کہا حضور اس چھوٹے سے ٹکڑے سے کیا ہوگا، میرا کام کیسے بنے گا. تو خیر یہ میرے آقا کے معجزات کا مجموعہ ہے یہ حکایت. وہ ایک سونے کا جو پیس تھا جو بظاہر چھوٹا نظر آیا تھا، سرکار نے فرمایا تم کرو اس کو، اس ہو جائے گی ترکیب. تو خیر وہ اس کا وزن کیا گیا تو وہ 40، جہاں چاندی کا قول ہے تو اس میں یہ کہ 40 اوقیا چاندی کے برابر وہ ہو گیا اس کی قیمت میں، اور 40 اوقیا چاندی اس کی ترکیب بنی. اور غالباً ایک روایت یہ کہ وہ اس کا وزن بڑھ گیا اور وہ 40 اوقیا سونا بن گیا، اتنا سونا ہو گیا. تو یوں مطلب یہ ترکیب بنی اور انہوں نے اپنے آقا صلی اللہ، اپنے آقا جو جس کے آپ غلام تھے اس سے مطلب آزادی حاصل کی. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت عظیم صحابی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت یافتہ صحابی تھے، شفقت یافتہ صحابی تھے. تو الغرض پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پودے لگائے. تو ہم اگر اس نسبت سے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پودے لگانا ثابت ہے، ہم بھی لگائیں یہ نیت کر کے، انشاءاللہ ثواب ملے گا. اچھا مزید یہ کہ ایک حدیث پاک میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے پھر اس میں سے جو پرندہ یا انسان کھائے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جس نے کوئی درخت لگایا اور اس کی حفاظت اور دیکھ بھال پر صبر کیا یہاں تک کہ وہ پھل دینے لگا، تو اس میں سے کھایا جانے والا ہر پھل اللہ پاک کے نزدیک اس کے لیے صدقہ ہے۔ ایک حدیث پاک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کسی ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی گھر بنایا یا ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی فصل بوئی، جب تک اللہ پاک کی مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اسے نفع اٹھاتا رہے گا، ثواب اسے ملتا رہے گا۔ تو اس طرح کی روایتیں ہیں، صحابہ کرام کھیتی باڑی کرتے تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی آخری عمر میں کھیتی باڑی کا کام کرنا شروع کر دیا۔ تو خیر یوں مطلب یعنی کہ شجر کاری یا کھیتی باڑی یہ صحابہ کرام سے بھی ثابت۔ علماء تفاسیر نے ایک بڑا عجیب نقطہ بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ فارس کے بادشاہ نہروں کی کھدائی اور شجر کاری میں رغبت رکھتے تھے، اسی وجہ سے ان کی عمریں بھی لمبی ہوا کرتی تھی۔ اللہ پاک کے ایک نبی نے فارس کے لوگوں کی لمبی عمر سے متعلق جب اللہ کریم کی بارگاہ میں سوال کیا تو اللہ پاک نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ یہ لوگ میرے شہر کو آباد کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ دنیا میں زیادہ عرصہ زندہ رہتے ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق بھی شجر کاری کے بڑے فوائد ہیں۔ درخت اور پودے آکسیجن فراہم کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں، آکسیجن دیتے ہیں، اور آکسیجن یہ وہ زندگی کے لیے ضروری ہے، انسان اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ اللہ نے سارے درختوں کو انسان کی خدمت کے لیے لگایا ہوا ہے، ہماری گندی ہوا لے اور اپنی پاکیزہ ہوا دیں۔ درجہ حرارت کو بڑھنے نہیں دیتے، یعنی گرمی جو ہے نا اس کو یہ روکتے ہیں پودے درخت۔ فضائی آلودگی میں کمی کرتے ہیں، یعنی دھوئیں اڑتے رہتے ہیں، وہ گاڑیوں کے گرد اڑتی رہتی ہے، تو اس آلودگی کی یہ کمی کرتے ہیں پودے اور درخت۔ کثرت اگر ہو نا درختوں کی، بہت زیادہ درخت، تو اس سے ماحول ٹھنڈا اور خوشگوار ہوگا، بجلی کی بھی بچت ہوگی کہ وہ آلات جو گرمی دور کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کی ضرورت سے، اس کی ضرورت میں کمی آ جائے گی یا چھٹکارا مل جائے گا۔ اور اس سے مطلب اگر آپ اپنے وطن عزیز کو اس طرح درختوں سے آراستہ کر دیں گے تو آپ کی بجلی کی بچت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ لینڈ سلائڈنگ، بڑے بڑے تودے گرتے ہیں، درخت اس کے لیے بھی رکاوٹ ہے کہ درخت کی جڑیں زمین کی مٹی کو روک کر رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے زمین کا کٹاؤ یا لینڈ سلائڈنگ نہیں ہونے پاتی۔ گلوبل وارمنگ میں کمی کا سبب ہے درخت۔ عالمی ماحول کے درجہ حرارت میں خطرناک حد تک اضافہ گلوبل وارمنگ کہلاتا ہے، جس کی وجوہات میں درختوں کا کٹاؤ، صنعتوں کا تیزی سے قیام، گاڑیوں کا بے تحاشا دھواں شامل ہے۔ تو اگر درختوں کا تحفظ کیا جائے بلکہ درختوں میں اضافہ کیا جائے تو لینڈ سلائڈنگ سے بھی بچت کا سامان ہو سکتے ہیں۔ شجر کاری سے معاشی اور معاشرتی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، لکڑی اور کاغذ کی فراہمی کا ذریعہ بنتے ہیں، پھلوں اور غذاؤں کے حصول کا بھی سبب ہیں، دھارے سے وہ اناج ملتا ہے، پھل ملتے ہیں، لکڑیاں ملتی ہیں، یہاں تک کہ بہترین دروازے کی بھی لکڑی درخت سے ہی ملتی ہے، بہت سارا کام لکڑی کا ہوتا ہے۔ مطلب کارپینٹر کتنے ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کارپینٹروں کو روزی صرف لکڑی سے ملتی ہے، یہاں تک کہ وہ جلانے کی لکڑیاں بھی درختوں سے حاصل ہوتی ہے. اس کا کوئی بھی حصہ سمجھو کہ پھینکنے کا نہیں ہوتا. پتے بھی اس کے کام کے ہوتے ہیں. کئی درخت ایسے ہوتے ہیں جن کی جڑیں کام ہوتی ہیں. آپ نے جڑی بوٹی نام تو سبھی نے سنا ہوگا. جڑی وہ جو جڑ, بوٹی وہ جو اوپر جو اگی اس میں. تو یہ جڑی بوٹیاں جو ہیں یہ بھی ظاہر ہے کہ درختوں سے حاصل ہوتی ہیں. اچھا کسی نے مجھے اس طرح نے مسواک دکھائی. مدینہ مدینہ مسواک جو ہے یہ بھی درختوں سے تو حاصل ہوتی ہے نا. آپ سونے کی اینٹ جو اربوں خربوں روپے کا بھی سونا آپ کر لو, اس سے آپ دانت نہیں صاف کر سکتے. میرے آقا کی سنت ادا کرنی ہے تو درخت چاہیے جس کی مسواک حاصل ہو. قحط سالی کے خاتمے میں درختوں کا کردار بھی ہوتا ہے. جب اناج بالکل اگنا بند ہو جاتا ہے, بارشیں نہیں ہوتی, اور بہت جیسے آج کل باب المدینہ بارشوں کا منتظر ہے, اس طرح مطلب یہ کہ درخت بہت زیادہ ہو جائے نا, تو یہ درخت جو ہے یہ اپنی جڑوں میں جو جذب شدہ پانی ہوتا ہے اس کو یہ ہوا میں خارج کرتے ہیں. ہمیں نظر نہیں آتا لیکن یہ اپنی, کیونکہ ان سے ہوا تو نکلتی ہے درختوں سے, آکسیجن جیسے نکلتا ہے تو یہ نمی بھی اس سے نکلتی ہے, اور یہ نمی جو ہے بادل بنانے میں مددگار ہوتی ہے. بادل بنتے ہیں, جب بادل بنیں گے بارش کے, بارش بھی برسے گی. زمین کو یہ زرخیز کرتے ہیں درخت, جیسے کھیتی ملتی ہے, اناج ملتا ہے, پھل ملتے ہیں, سبزیاں ملتی ہیں, کہ درخت جو مسلسل مٹی اور زمین کو پانی فراہم کرتے رہتے ہیں جس سے وہ بنجر نہیں ہونے پاتی زمین, اور اس کی زرخیزی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. درختوں اور پودوں کے طبی فوائد بھی ہیں, طبعی فوائد بھی ہیں. طبعی درختوں کی موجودگی تناؤ اور ڈپریشن کو کم کر کے لوگوں کو ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند بناتی ہے. جبکہ درختوں کے درمیان رہنے سے ان کی تخلیقی کارکردگی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. غالب یہ کہ اولاد کی پیدائش کے لیے بھی درخت مفید ہوتے ہیں. ماہرین کے مطابق اربن پلاننگ میں اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیمی اداروں کے ارد گرد اور پر شور, یعنی جہاں شور شار ہوتا ہے, ان مقامات جیسے فیکٹری اور کارخانوں کے قریب زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں تاکہ یہ اس مقام سے شور کو جذب کر کے اسے پرسکون بنائے. لے لیجئے درخت جو ہے یہ شور جو ہوتا ہے اس کو بھی جذب کرتے ہیں. تو بہرحال یوں درخت کے دینی دنیاوی بے شمار فوائد ہیں, اور درختوں کے بغیر زندگی ناممکن ہے. یعنی سپوز کرے درخت ہی نہ ہو تو ہم کھائیں گے کیا؟ ہر غذا تو بریانی تو نہیں ٹپکتی بادلوں سے. درخت ہوتے ہیں اسی سے چاول. اب وہ درخت ہوں, پودے ہوں, جو بھی ہوں, ان چیزوں سے یہ زمین سے اگتی ہے. سبزیاں زمین سے حاصل ہوتی ہے, انہیں درختوں پودوں سے پھل. پھر یہ آپ کپڑا پہنتے ہیں جیسے کپاس کوٹن, تو یہ درخت سے تو ہوتا ہے. تو بہرحال درختوں کو اگر مائنس کر دیا جائے تو پھر انسان زندہ رہ ہی نہیں سکتا. تو آئیے ہم اپنے وطن کو سبز سبز کر دیں. اس کا جھنڈا بھی تو سبز ہے. تو ہم اپنے وطن کو سبز سبز کر دیں, اور سب اسلامی بھائی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. مثلاً ایک نیت تو میں نے پہلے بتا دی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے درخت لگانا, صحابہ کرام علیہ مردوان سے شجرکاری ثابت ہے, کھیتی باڑیاں ثابت ہیں. تو اس طرح مطلب ان کی پیروی کروں گا, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کروں گا, اور ماحولیات کو خوشگوار بناؤں گا تاکہ مسلمانوں کو سکون حاصل ہو, آکسیجن کی فراہمی ہو, بیماریاں دور ہوں. تو اس طرح مطلب یہ کہ جو جانور یا انسان اس سے نفع اٹھائیں گے تو یوں صدقے کا ثواب کماؤں گا. تو بہت ساری اچھی اچھی نیتیں سوچ سوچ کر کر کے شجرکاری آپ نے کرنی ہے. اور ساری دعوت اسلامی والے اب شجرکاری کے لیے ایکٹیو ہو جائیں. دیکھو گورنمنٹ کی زمین پر نہیں لگانے جہاں تک انہیں قانونی اجازت نہ ملے. یہ نہیں کہ آپ فٹ پاتھ کو توڑ کر بولو گے میں نیک کام کرتا ہوں, آپ لاکھ نیکیاں کرو گے ثواب نہیں ملے گا اگر گورنمنٹ کی فٹ پاتھ توڑ دو گے. تو جیسے بعض لوگ جھنڈا لگانے کے لیے وہ ہم منع کرتے ہیں, جشن ولادت کا جھنڈا لگانا ہے اپنے مکان پہ لگاؤ, گورنمنٹ کی فٹ پاتھ کیوں توڑتے ہو؟ اس میں گورنمنٹ کو تکلیف نہیں ہے, چلنے والوں کو تکلیف ہے. کیونکہ فٹ پاتھ بنائی جاتی ہے چلنے والوں کے لیے تاکہ گاڑیاں جو سڑک سے گزر رہی ہیں اس سے حفاظت ہو. تو ایسا کوئی کام نہیں کرنا. یا کسی کی ذاتی زمین پر آپ نے درخت نہیں لگانا تاکہ اس کی اصل مالک کی اجازت نہ ہو. اپنے ذاتی مکان پر آپ کو درخت لگانے, بے شمار ایسے مکانات ہوتے ہیں جن میں اچھی خاصی جگہ ہوتی ہے جہاں درخت لگائے جا سکتے ہیں. اگر سارے دعوت اسلامی والے مل کر میرے خیال میں 12 12 درخت لگانے کی نیت کر لیں, ظاہر ہے اتنے بڑے درخت تو نہیں لگا سکتے, پودے لگانے, بیج نہیں ڈالنے, 12 بیج ڈال دیے تو یہ 12 ہو گئے پودے لگانے, تو ایک کام تھوڑا مضبوط ہوگا نا. اب بیج تو طرح طرح کے ہوتے, وہ اتنی سی کمپل اس کی کمپل نکلے گی مرجا جائے گی. پودے لگانے اگر 12 12 پودے کی نیت کر لے, اس کے لیے اسپیشلی کو فنڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے, مدنی عطیات کو بھی نہیں چڑھنا ہے, اپنے پلے سے ترکیب کر رہی ہے, چند دوست مل کر کر لے جن میں انڈرسٹینڈنگ ہو. تو اس طرح کیا ہی اچھا ہو کہ میرے وطن عزیز میں 1 ارب پودے لگا دیے جائیں. دعوت اسلامی والے کر سکتے ہیں اگر میدان میں آئے نا, میری مدنی بیٹیاں بھی کر سکتی ہیں کہ آج تو ان کا خصوصی اجتماع ہے, یہ بھی کر سکتی ہیں اپنے بچوں کو بچوں کے ابو کو ترکیب میں لے کر 12 12 پودے, 1 ارب پودے. 1 ارب میں کتنے ہوتے ہیں؟ 100 کروڑ. 1 کروڑ میں 100 لاکھ, 1 لاکھ میں 100 ہزار. ہمت کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائیں گے. ہمت مرداں تے مدد خدا, کیونکہ پودے مہنگے والے بھی آتے ہیں اور سستے والے بھی آتے ہیں, اور بعد مخصوص پودے بھی آتے ہیں جو ماحولیات کو خوشگوار بنانے میں زیادہ ممد و معاون ہوتے, تعاون کرتے ہیں.
اس کے لیے مخصوص پودوں کو ہی بیان کیا جاتا ہے جو ماحولیات کو جو زیادہ کور کرتے ہیں, تو ان کے بھی ہمیں نام ملے ہیں. نیم گل مہر یہ ایک نام ملا ہے, اور لگنم یہ ایک نام ملا ہے, اسی طرح مرنگا یہ بھی پودے کا نام ہے. یہ کم از کم 3 نام ہمیں ملے ہیں, اور آپ نے جو پودے جو 5 آپ کے ذریعے جو لگے ہیں وہ گل مہر تھے,
ماشاءاللہ
وہ ماحولیات کے حوالے سے اس کو زیادہ ہے. اور جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اسلام بھائی لیں, تو نارمل پودا جو ہے نا وہ کم و بیش 100 روپے تک میں آ جاتا ہے. تو
1200 روپے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر 1200 کا جگر نہیں چلتا تو ایک بھی لگانے کا ہے. ہاں
جی
لگانا ہے, اور 1200 تو مشکل نہیں ہے, 2500 بھی ہو جائیں تو جو خرچ کر سکتے ہیں وہ زیادہ کریں, یا خود اپنے پلے سے 12000 روپے مختص کر لیں, 25000 مختص کر لیں, اور استائی بھائیوں کی مدد سے اپنے اپنے علاقوں میں جہاں جہاں ممکن ہو وہاں پودے کھڑے کر دیں. لیکن وہی کسی کی اختلافی نہیں کرنی, کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی. گورنمنٹ کی زمین پر یا فٹ پاتھ توڑ کر آپ کو بغیر قانونی جو بھی اس کے لوازمات پورے کیے بغیر نہیں لگانے پودے.
ہمارے ساتھ بابا مفتی محمد قاسم صاحب ہیں ٹیلی فون لائن پر ہیں,
ماشاءاللہ.
مفتی صاحب سے بھی اگر اس معاملے میں ہم مزید رہنمائی لے لیتے ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب ماشاء اللہ طبیعت آپ کی؟
الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا شکر.
مفتی صاحب ماشاء اللہ پودے آپ نے بھی اب پودے لگانے؟ مفتی صاحب
جی ان شاء اللہ عز و جل, میں کافی دیر سے امیر علیہ سنت کی ترغیب سن رہا تھا اور ساتھ ساتھ میں اپنی نیت بھی بنا رہا تھا ان شاء اللہ عز و جل ضرور پودے لگاؤں گا. ویسے الحمد للہ پنجاب میں سردار آباد میں ہمارے گھر میں آلریڈی پودے لگے ہوئے, اور ایک شوق کے طور پہ بھی ہے اور اچھی نیتوں کے ساتھ بھی ہے. الحمدللہ پہلے سے بھی پودے موجود ہیں اور مزید انشاءاللہ شاء اللہ لگائیں گے.
ماشاءاللہ بھی یہاں بھی ہمارے پاس اراکین شورا اور کچھ ذمہ داران موجود تھے، میں عرض کیے کہ سب نے پودے لگائیں،
فلیٹ میں کیسے لگائیں گے؟
نہیں، اب یہ پودے لگانے کے لیے جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر دعوت اسلامی والا والے، اب یہ مختلف جگہوں پر شروع ہو جائیں گے
انشاءاللہ.
مفتی صاحب اب یہ بتائیے کہ اب ہمیں پودے لگانے ہیں، تو آپ اس معاملے میں کچھ رہنمائی فرمائیں کہ ہمارے اسلامی بھائی وغیرہ جو ہیں یہ پودے لگانے میں مزید امیر سنت نے جو احتیاط ارشاد فرمائی ہیں، اس کے علاوہ کیا کیا ہمیں احتیاطیں کرنی ہے کہ ہم گناہ سے بچ کر ثواب کمائیں اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پودے لگانے میں کامیاب ہو جائیں؟
جو باتیں امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمائی ہیں میرے خیال میں تو بہت جامع معنی ہیں، بہت ہی تفصیلی ہیں. پودے لگانے کی ترغیب کے حوالے سے بھی، اس کے احادیث طیبہ سے، سیرت طیبہ سے، صحابہ کرام کے واقعات سے جو اس کی ترغیب موجود ہے، اس کے بیان کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ بہت کمپریہنسو سارا کلام تھا. اور جو اس کے طبی اور طبعی اور معاشرتی اور صحت کے اعتبار سے فوائد ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت تفصیل سے بیان ہوئے ہیں. تو اور باقی جو احتیاطیں ہیں وہ بھی امیر علیہ سنت نے جیسے چند ایک چیزوں کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے کہ گورنمنٹ کی ایسی زمین پر پودے نہ لگائے جائیں کہ جہاں پر لگانے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اجازت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اجازت نہیں ہے تو یوں نہیں لگا سکتے. اسی جیسے اس کی مثال دی ہے کہ آپ فٹ پاتھ جو ہے وہ اکھیڑ کر وہاں پر پودا لگائیں گے تو وہ لوگوں کی سہولت کی بجائے، راحت کی بجائے وہ زحمت کا سبب بن جائے گا. مین اس کے اندر جو چند ایک چیزیں سامنے آتی ہیں جو شرعی اصولوں کی روشنی میں ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ ملک غیر یعنی کسی دوسرے کی ملکیتی زمین میں اگر پودا لگانا ہے تو وہ بغیر اس کی اجازت کے نہیں لگا سکتے. اب خالی پلاٹس جو ہے وہ پاکستان بھر میں بہت سارے علاقوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، کراچی کے اندر بھی ہے لیکن کراچی کے اندر ذرا خالی پلاٹس کی تعداد کم ہے، لیکن جیسے بقیہ شہروں میں خالی پلاٹ بہت بڑی تعداد میں مل جاتے ہیں اور وہ اکثر و بیشتر لوگوں کی ملکیت میں ہوتے ہیں. اب وہاں پر اگر کوئی درخت لگانا ہے، پودا لگانا ہے، تو لازمی بات ہے کہ کسی دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرنا یعنی اسے استعمال کرنا اور اس میں کوئی کام کرنا یہ بغیر اس کی اجازت کے جائز نہیں ہے. حتیٰ کہ فقہ کرام نے یہاں تک بیان فرمایا، بلکہ احادیث مبارکہ سے بھی اس کا بیان، اس میں احادیث طیبہ میں بھی اس کا بیان موجود ہے کہ کسی مسلمان کی جو زرخیز زمین ہے اس میں سے بھی بغیر اجازت کے گزرنا جائز نہیں کہ گزرتے ہوئے پودوں کو رونتے گزریں گے اور ادھر ادھر ہاتھ مارتے پودوں کو توڑتے جائیں گے، چھوٹے چھوٹے پھولوں کو مسلتے جائیں گے، تو اس کی اجازت نہیں ہے. اور اسی طرح کسی عام گزرگاہ بنی ہوئی ہے تو اگر تو عرفاً دلالتاً سمجھ آتا ہے کہ اجازت ہے تو گزرنا جائز ہے، ورنہ کسی کی زمین سے گزرنے تک کی بھی اجازت نہیں. جب گزرنے کی اجازت نہیں ہے تو درخت لگانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. بعض اوقات یہ وہم ہوتا ہے کہ شاید درخت اس کا فائدہ ہی ہے کہ اس کی خالی پڑی زمین ہے، ہم نے درخت لگا دیا اس کا بھلا ہو جائے گا، لیکن دوسرے کا بھلا جو ہے اگر اس کی ملکیت میں کرنا ہے تو اس کی اجازت ہی ضروری ہے، ورنہ ہم تو کسی کے گھر میں بھی جا کے لگا دیں تو تمہارے بھلے کے لیے ہم کر رہے ہیں، تو اس کی تو اجازت ہی ہو سکتی. اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص نے اپنی زمین رکھی ہوئی ہے کوئی مکان تعمیر کرنے کے لیے اور ہم نے وہاں پر درخت لگا دیا، پانچ سال کے بعد جب وہ بندہ وہاں پر کچھ تعمیر کرنے پہنچا تو وہاں درخت اتنا اونچا ہو چکا ہے اور اس کی جڑیں زمین کی اتنی گہرائی میں جا چکی ہیں کہ اسے اکھیڑنا اور اسے ختم کرنا اس کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے. تو اس لیے کسی دوسرے کی ملکیت میں لگائیں گے تو اس کی اجازت ضروری ہے، ایک بات تو یہ ہے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جیسے اپنے گھر میں ہی لگایا، اپنے گھر میں لگانے کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہمارا درخت دوسرے کی تکلیف کا باعث نہ بنے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ درخت کے اوپر پرندے بیٹھتے ہیں اور جب درختوں پہ پرندے بیٹھتے ہیں تو وہ میچے بھی کرتے ہیں اور وہ چیزیں بھی نیچے پھینکتے ہیں. اب اگر درخت اس طرح اپنے دیوار کے کنارے لگایا کہ اس کا کافی سارا حصہ پڑوسی کے گھر کے اندر پہنچا ہوا ہے تو لازمی بات ہے کہ پرندے وہاں پر جب بیٹھیں گے اور اس سے بیچ وغیرہ کریں گے تو دوسرے کے گھر میں جو گندگی پھیلے گی، اس طرح گندگی پھیلانے کی تو ہرگز اجازت نہیں ہوگی. تو یہ دوسرے کو یقیناً تکلیف دینے کی صورت ہے. لہذا اپنے گھر کے اندر بھی اگر درخت لگائیں گے تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کسی دوسرے کی تکلیف کا باعث نہ بنے. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ جیسے ابھی نگران شورا فرما رہے تھے کہ درخت وہ لگائے جائیں کہ جو ماحول کو فائدہ دینے والے، بعض درخت ایسے بھی ہیں کہ جن سے نقصان ہوتا ہے. اب اگر نقصان دہ درخت لگائے تو اس سے لوگوں کو فائدے کی بجائے اس سے تو نقصان پہنچانے والی بات ہوگی, بلکہ بعض درخت ایسے ہیں کہ جو زمین کا پانی بہت تیزی سے چوستے ہیں جس کی وجہ سے زمین کے نیچے پانی کا لیول کم ہو جاتا ہے. اور اب اگر اس طرح کے درخت لگائے تو وہ علاقے کے جہاں پر زمین کے پانی پر ہی لوگوں کا انحصار ہے, کسی دریا یا نہر سے ان کو پانی نہیں ملتا, زمین کا پانی ہی وہ استعمال کرتے ہیں, تو لازمی بات ہے کہ کثرت سے اگر درخت لگا دیں گے تو لوگوں کو جو زمین کا پانی ملتا ہے اس کے اندر پریشانی ہو جائے گی. اچھا, اسی طرح درختوں میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جو خاص قسم کی سمیل چھوڑتے ہیں اور وہ سمیل عام طور پہ پسند نہیں کی جاتی. اب اگر ایسے درخت لگائے کہ جس کی سمیل ناپسندیدہ ہے اور دوسرے لوگوں کی تکلیف کا باعث بنتی ہے, خاص طور پہ پڑوسیوں کی تکلیف کا باعث بنتی ہے, تو پھر اس سے بچنا جو ہے نا وہ بڑا واضح ہے کہ اس سے بچنا ہی ہوگا. اچھا, اسی طرح بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے روئی وغیرہ اڑتی ہے, جیسے اسلام آباد کی سائڈ پہ یہ جو پولر ٹائپ کے جو چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے ہی یہ موسم خزاں آتا ہے یا موسم سرما کی ابتدا ہوتی ہے تو ہوا کے اندر اس قدر یہ روئی کے ذرات پھیل جاتے ہیں کہ جو دمے کے مریض ہیں اور جو سانس کے مریض ہیں وہ شدید تکلیف میں آ جاتے ہیں, حتیٰ کہ بہت سارے لوگوں کو اپنا شہر چھوڑ کے جانا پڑتا ہے, کیونکہ اس شہر میں رہتے ہوئے ان کو دمے کا اور سانس کا اس قدر شدید پرابلم ہو جاتا ہے کہ وہاں ان کا رہنا ہی ممکن نہیں رہتا, ان کو علاقہ چھوڑنا پڑ جاتا ہے. اب اگر کسی کے پڑوس کے اندر ایسا کوئی مریض ہے یا نہیں بھی ہے لیکن درخت ایسے لگا دیے کہ جس کے وہ روئی کے ذرات وغیرہ اڑ کے پڑوسیوں کے لیے شدید اذیت کا باعث بنے, تو ایسے درخت لگانے سے بھی اجتناب جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ یہ باہر دوسروں کی تکلیف کا سبب بننے کا ذریعہ ہوگا. اچھا, اسی طرح وہ بھی درخت ہے کہ جو کانٹے دار ہوتے ہیں, اب اگر کانٹے دار درخت لگائے تو کانٹے دار درخت اگر تو اپنے گھر کے اندر اندر ہی ہے تو اس کا ایک سائڈ افیکٹ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو خود کو تکلیف ہو سکتی ہے, اپنے بچوں کو تکلیف ہو سکتی ہے, اور اگر وہ پڑوس کے گھر میں اس کی شاخیں جا رہی ہیں تو واضح بات ہے کہ اس کے گھر میں کانٹے ہوں گے یا گریں گے اور اس کے دوسرے پڑوسیوں کو تکلیف ہو سکتی ہے. تو ایسے درخت جن احتیاطوں کے ساتھ لگانے چاہیے پھر ان احتیاطوں کے ساتھ لگائے جائیں یا ایسے درختوں سے اجتناب کیا جائے. تو یہ جتنی میں نے چیزیں عرض کی ہے ان سب کا خلاصہ کلام یہ بنتا ہے کہ یہ نیکی کا کام کیا ضرور جائے لیکن وہ کام اس انداز میں نہ کیا جائے کہ دوسروں کے لیے وہ تکلیف اور زحمت اور جو ہے وہ پریشانی کا باعث بن جائے. بہت سی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی فضیلت, ان کی اہمیت اور ان کی ترغیب کے پیش نظر ہم اسے کرنے جاتے ہیں لیکن اس کے کرنے کے اندر دوسرے تکلیف میں پڑ جائیں تو شاید وہ نیکی پیچھے رہ جاتی ہے اور اس کا جو گناہ والا پہلو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو بھی خیال رکھنی چاہیے. اچھا, پھر اسی طرح درخت بعض اوقات گھر کے باہر لگاتے ہیں, باہر دیوار سے باہر والی جو ایک کیاری سی بنا لیتے ہیں اور اس کیاری کے اندر درخت لگائے جاتے ہیں. اس کو کسی حد تک تو اس کی اجازت ہوتی بھی ہے لیکن کئی مرتبہ اس کی ممانعت کی صورت بھی سامنے آتی ہے. وہ یوں کہ باہر جو گلی ہے یا سڑک ہے وہ پہلے ہی چھوٹی سی ہے کہ وہ گزرنے والوں کے لیے گاڑیاں گزریں تو وہ ذرا بس ایک ہی گاڑی گزر سکتی ہے. اب اگر باہر کیاری اتنی بڑی بنا دی کہ سڑک کا کچھ حصہ یا فٹ پاتھ کا حصہ قبضہ کر کے اس پہ درخت لگا دیے اور نتیجہ یہ ہوا کہ اب ہر گزرنے والا بیچارہ تکلیف کا شکار ہے, کہ گاڑیاں جو ہے وہ پہلے ہی تنگی سے گزرتی تھی اب اور زیادہ تنگی سے گزرتی ہیں, اب گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی, تو اس صورت سے بھی بچنا لازم ہوگا کہ بہرحال جو گلی ہے اور سڑک ہے وہ لوگوں کے چلنے کے لیے اور ان کی سواری کے لیے ہوتی ہے. درخت لگانا ایک زمینی چیز ضرور ہے لیکن وہ زمینی چیز کسی اپنے جو اصل مقصود ہے اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے. اچھا, ایک اور چیز احتیاط میرے ذہن میں یہ آتی ہے, میرے مجھے اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جیسے درختوں یہ سڑکوں کے درمیان میں جو درخت لگائے جاتے ہیں, جو ڈبل روڈ ہوتا ہے یعنی ڈبل وے چلنا ہے کہ ایک طرف بھی سڑک ہے دوسری طرف بھی سڑک ہے اور درمیان کے اندر جو ہے ایک گرین بیلٹ بنا دی جاتی ہے جس میں گھاس اور درخت لگائے جاتے ہیں. اب یہ درخت لگانا تو یہ تو گورنمنٹ لگاتی ہے اور سرکاری ادارے لگاتے ہیں لیکن اس کے اندر بعض کا کیا پرابلم ہوتا ہے کہ درخت لگانا ہی کارنامہ نہیں ہوتا, اس کو بعد میں اس کا سنبھالنا, اس کی دیکھ بھال کرنا, اس کی شاخوں کو کاٹنا یہ اس کے لگانے سے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ درمیان کے اندر درخت تو لگ گئے, اب ان درختوں کی شاخیں لٹک لٹک کے اتنی نیچے آ چکی ہیں کہ اب اس سڑک کے اوپر آدھی سڑک جو ہے وہاں سے کوئی اونچی گاڑی گزر ہی نہیں سکتی, وہ گزرے گی تو برے طریقے سے وہ شاخوں سے ٹکراتی ہوئی ایک کونے سے دوسری کونے تک جائے گی. اس کی زندہ مثال میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمارا یونیورسٹی روڈ جو ہے یہاں, یہ فیضان مدینہ کے جو یعنی باب المدینہ کراچی کے فیضان مدینہ کے سامنے جو روڈ گزرتا ہے یہ میرا روز کے آنے جانے کا روڈ ہے. ابھی تو اس میں کچھ درختوں کی تراش فراش کر کے اس کو کچھ بہتر بنا لیا گیا ہے, لیکن ایک عرصے تک یہ معاملہ رہا ہے کہ درخت تو لگ گئے لیکن ان کی شاخیں نیچے لٹک رہی, جس کی وجہ سے جو اونچی گاڑیاں ہیں وہ جب گزرتی ہیں تو شاخوں سے ٹکراتی ہوئی گزرتی, بلکہ بعض تو اتنی نیچے آ جاتی ہے کہ اگر کار بھی گزرے تو وہ بھی شاخوں سے ٹکرا کے گزرتی ہے, اور موٹر سائیکل والا گزرے گا تو سیدھا اس کے منہ پہ لگے گی اور وہ زخمی ہو جائے گا. تو اب درخت اگر لگائے جائے تو یہ بھی خیال رکھا جائے کہ بعد میں اس کی وجہ سے دوسروں کو پریشانی نہ ہو. گھر کے باہر ہم نے لگا دیے یا اپنے گھر کے اندر لگائے اور باہر اس کی شاخیں لٹک رہی ہیں لیکن وہ اتنی نیچے آ گئی کہ اب گاڑیاں گزرنے والوں کو پیدل چلنے والوں کو اب وہ تکلیف کا باعث بنتی ہیں, تو اس سے بھی پھر اجتناب لازم ہوگا. یہ چند ایک احتیاطیں ہیں جو ایک یعنی باب نظر کے اندر ذہن میں آ رہی ہیں. بچہ میرے لسمت مزید ارشاد فرما دیں.
ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے مدنی پھول آپ نے ارشاد فرمائے مدینہ مدینہ. اچھا یہ پودا تو لگا دیں گے آپ, لیکن پودا ایسے لگا کے چھوڑ دیں گے تو پھر کوئی بکری اس کو چر جائے گی تو پرندے کھا جائیں گے, یہ ذرا خیال رکھیے گا کہ لگانا بھی ہے اور اس کی پرورش بھی کرنی ہے, پانی بھی دینا ہے, یہاں تک کہ یعنی جب تک اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو جاتا, ماں باپ جس طرح بچے کی پرورش کرتے ہیں تو اسی طرح اس کو بھی اس کے پاؤں پہ کھڑا رکھنا ہے. جب یہ تناور ہو جائے گا نا تو پھر آپ کے پانی دینے کی حاجت نہیں رہے گی, لیکن پھر وہی جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کی شاخوں سے اس کے وہ جو بھی اس کے ذرات اور اچرا کچرا ہوتا ہے اس سے کسی ایک کو بھی ایزا نہیں ہونی چاہیے.
ماشاءاللہ, اور جسے آپ نے بھی ترغیب دلائی, مفتی صاحب نے بھی بڑے پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے. اب یہ کہ پیغامات بھی آنے شروع ہو گئے, حوصلہ افزائی بھی ہو رہی ہے, تاثرات بھی آ رہے ہیں, تو مفتی صاحب سے بھی عرض ہے, آپ بھی ارشاد فرمائے کہ مدارس المدینہ ہیں, جامعت المدینہ ہیں, مساجد ہیں, اتنی ساری زیر تعمیر بھی ہیں, ان تمام تر جگہوں پر اسلامی بھائی کہیں گے جناب ہمیں پودے لگانے, لوگوں کو بہت ثواب بہت کارآمد ہے نمازیوں کے لیے, تو مدنی منے بھی لگائیں گے, تو طلبہ کرام بھی لگائیں گے, تو جناب یہ سارا سارا 100-100 روپیہ بھی ایک طالب علم لے لیا مدنی منے گھر سے 100-100 روپے لے کر آ گئے, قاری صاحب بھی ہیں اور یہ سارا ہو رہا ہے, تو کہاں پودے لگانے. یہ اب دعوت اسلامی کے جو ہزاروں مدارس المدینہ ہیں اور اتنے جامعت المدینہ ہیں جناب, اتنی مساجد ہیں, اتنی ہمارے روز کی 2-2 مساجد بنانے کی ایوریج آتی ہے, تو مفتی صاحب بھی ارشاد فرمائیں, آپ بھی ارشاد فرمائیں کہ ایسی صورتحال میں دعوت اسلامی والوں اور والیوں کو 1 ارب کا ہدف پورا کرنا ہے, تو 1 ارب کا ہدف پورا کرنے کے لیے کہاں کہاں پودے لگانے.
سبحان اللہ, وقف کی جگہ پر پودے لگانے کے تعلق سے مفتی صاحب سے مدنی پھول لے لیتے ہیں.
جی مفتی صاحب,
اس کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ دیکھیں وقف کی جگہوں میں تو مسجد بھی ہے, مسجد کے اندر تو درخت اس طرح لگانے کی ممانعت ہے کہ عین مسجد یا فنائے مسجد جو استعمال میں چل رہی ہے وہاں پر درخت لگائے جائیں. ہاں, مسجد بننے سے پہلے کہ ابھی وہاں مسجد کی نیت ہی نہیں ہے اور وہاں پر مسجد بناتے ہوئے اب وہاں پر درخت اگر لگا دیے تو اس میں حرج نہیں کہ وہ وقت سے پہلے لگے, لیکن جب وقت ہو چکی ہے تو اس کے بعد پھر مسجد کے اندر درخت لگانے کی ممانعت ہے, الا یہ کہ اس کے بالکل کنارے کنارے پر ایسی جگہ ہے کہ جو خالی پڑی ہوئی ہے اور اس کا کوئی دوسرا مصرف نہیں اور وہاں درخت لگانے سے مسجد کا انوائرمنٹ اچھا ہو جائے گا تو وہاں پر درخت لگا سکتے ہیں, لیکن لازمی بات ہے کہ یہ بڑی بڑی مساجد میں ہی ممکن ہے. چھوٹی چھوٹی مسجدیں کہ جہاں پر آلریڈی جگہ کی تنگی ہوتی ہے وہاں پر اس طرح درخت لگانے کی اجازت نہیں ہوگی. اچھا, جہاں تک مدارس اور جامعات کا تعلق ہے وہاں پر درخت لگانے کی صورت ممکن ہے, یعنی اس کا جواز جو ہے وہ بنتا ہے, لیکن اس کی بھی کچھ نہ کچھ قیودات رہیں گی. وجہ یہ ہے کہ یہ وقت کی جگہ شجر کاری کے لیے یا درختوں کے لیے یقیناً نہیں ہے, بلکہ یہ تعلیم کے لیے ہیں. قرآن مجید کی تعلیم اور دیگر جو علوم دینیہ پڑھائے جاتے ہیں یہ ان کی تعلیم کے لیے ہے, تو اصل مقصود جو ہے اس کو فوقیت ہوگی اور اسی کے لیے اگر کوئی معاون کے طور پہ چیز لگائی جائے تو ٹھیک ہے. یعنی مدرسہ یا جامعہ کو یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو شجر کاری کا ذریعہ بنائیں. ضمنی طور پہ مدرسے والوں کے فوائد کے لیے وہاں درخت لگا دیے تو اور بات ہے. جس کی صورت مثلاً یہ بن سکتی ہے کہ طلبہ کمروں کے اندر بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اب کمروں میں پڑھتے ہیں تو لازمی بات ہے گرمیوں میں فین چلانا پڑتا ہے, بجلی استعمال ہوتی ہے, اندر ٹیوب لائٹ چلیں گی, بجلی استعمال ہوگی. جبکہ اگر مدرسے کے اندر خالی جگہ موجود ہے اور وہاں پر اگر ایک گراسی پلاٹ یعنی گھاس والا ایک ایریا وہاں پر بنا دیا جاتا ہے اور اس میں درخت بھی لگا دیے جاتے ہیں تو فائدہ یہ ہوگا کہ دن کے وقت وہاں پر بیٹھ کے سائے کے اندر پڑھنا ان کے لیے ممکن ہو جائے گا. اب جو یہاں پر پلاٹ بنا ہے اور یہاں پر جو درخت لگائے گئے وہ کوئی شجر کاری کے طور پر نہیں لگائے گئے, اس میں نیتیں کرتے ہوئے دیگر نیتوں میں اضافہ کر کے ثواب بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے, لیکن محض درخت لگانا مقصود نہیں بلکہ طلبہ کے لیے وہاں پر ایسی جگہ بنانا مقصود ہے کہ جہاں پر وہ گرمی سے بھی بچ سکیں, سایہ بھی ان کو میسر ہو, پڑھنے کا ماحول بھی اچھا ملے. اور یہ اس طرح کے طلبہ کے فوائد کے پیش نظر وہاں پر درخت لگانے کی اجازت ہوگی. لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ درخت لگانے کی وجہ سے ان کے اصل کام میں تو حرج واقع نہ ہوتا ہو. مثال کے طور پہ ایک مدرسے کے اندر ابھی کمرے بنانے کی حاجت ہے کہ وہاں پر کمرے بنائے جائیں, اب کمرے بنانے کی جگہ وہاں پر درخت لگا دیے, جو اصل مقصود ہے وہ پیچھے رہ گیا اور جو زمینی اور غیر ضروری چیز ہے وہ فوقیت رہ گئی, تو اس کی اجازت نہیں ہوگی. تو مدرسوں مسجدوں کے حوالے سے یہ صورت ہے جو میں نے.
ماشاء اللہ, مدرسے کے درختوں میں اگر یہ پھل لگ گئے, پھلوں کا لگا دیا, تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ پھل کون کھائے گا؟ طلبا کھائیں گے, اساتذہ کھائیں گے, یا کیا ہوگا؟
جب اس طرح مدرسے کی طرف سے وہ لگایا جائے گا, یعنی اس میں دو صورتیں ہیں. ایک ہے لگانے والا کوئی فرد خاص اپنی جیب سے لگاتا ہے, اگر کوئی اپنی جیب سے لگاتا ہے تو درختوں کے پھل کے بارے میں جیسے وہ کہہ دے گا ویسے کیا جائے گا. اگر وہ کہتا ہے بیچ کے مدرسے میں اس کے پیسے خرچ کرے تو اس طرح کرے, اگر وہ پھل کھانے کی اجازت دے مدرسے والوں کو تو مدرسے والے کھا لیں, دوسروں کو کھانے کی اجازت دے تو بارہ دوسرے بھی کھا سکتے ہیں. اور اگر مدرسے والوں نے اپنے فنڈ سے لگایا اور مدرسے کے طلبہ ہی کے مقصد کے لیے لگائے, جو جواب کی صورت میں نے عرض کی ہے, تو اس صورت کے اندر پھر وہ بیچ کر مدرسے کے اندر اس کے پیسے ہی خرچ کیے جائیں گے.
طلبہ کھا نہیں سکیں گے اس کو,
پھر کھا نہیں سکیں گے.
ماشاءاللہ,
اس میں امیر سنت کی بارگاہ مرضے کا اگر یہ مشورہ ہم دے دیں کہ مدارسۃ المدینہ جو مدنی منوں کے ہیں ان میں اگر کہیں درخت لگانا ہے, جامعت المدینہ میں اگر کہیں درخت لگانا ہے, تو جس جہاں درخت لگانا ہے وہاں کے ناظم کو چاہیے کہ پہلے وہاں کی مجلس سے مشاورت کر لیں, اور مجلس کو چاہیے کہ وہاں پر درخت لگانے کے حوالے سے اس خاص پرٹیکولر مدرسۃ المدینہ اور جامعت المدینہ کے لیے شرعی رہنمائی لے لیں کہ ہم یہاں پر یہ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ تحریری طور پر شرعی رہنمائی لینے کے بعد پھر وہ تحریری طور پر شرعی رہنمائی ملے, وہ ناظم صاحب کے مکتب میں وہ تحریر لگی بھی ہوئی ہو کہ ہمیں ان اصولوں کے تحت یہاں پر درخت لگانے کی اجازت ملی ہے.
کتنے جتنے وہ فرمائیں اتنے
وہ انشاءاللہ جو سوال جواب کرنے,
زیادہ بھی نہیں.
اسی طرح جو مساجد, جیسے مفتی صاحب نے بھی توجہ دلائی کہ جو مساجد اب بنیں گی, اب جو پلاٹ لیے جائیں گے, اگر اس میں اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں درخت لگانا ہے, تو دعوت اسلامی کی مجلس تعمیرات بھی ہے, اثاثہ جات ہے, خدا المساجد ہیں, ان سب کو چاہیے کہ وہ پہلے دارالفتہ اہل سنت سے اس معاملے میں اجازت لیں. اس جگہ کے لیے جب تک دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے فتویٰ نہ ملے, آپ کہیں بھی اس طرح وقف کی جگہوں پر درخت لگانے کی یا پودا لگانے کی کوشش مت کیجیے گا, یہ مدنی التجا ہے.
یا سیدی, مجلس رابطہ برائے تاجران کے اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے مدنی مشورہ کر کے یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ 12,00,000 پودوں کی رقم جو ہے ہم اپنی جو بھی مجلس شجر کاری ہوگی اس کو پیش کریں گے.
سبحان اللہ, زکات میں سے نہیں دینے آئے
انشاءاللہ, یہ الگ سے
سب پیسے جس کو
الگ سے ملیں گے انشاءاللہ.
اس میں ہمارے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی یافور اتاری, ہم نے انہیں آپس کے مشاورت سے ذمہ داری دی ہے کہ جو پودے وغیرہ لگانے ہیں اس حوالے سے جو ذمہ داران ہیں, نگران کابینہ, جو مطلب کہ اپنے اسلامی بھائیوں کو ترغیب دلائیں گے,
وہ اپنی معلومات وغیرہ کے لیے رکن شورا حاجی یافور اتاری سے رابطے میں رہیے گا.
اچھا گملے بھی لگائے جا سکتے ہیں, لیکن گملوں کا مسئلہ جیسے گھروں میں فلیٹ ہیں تو اس میں تو نہیں لگ سکتا درخت, تو گملے لگانے کی جہاں گنجائش ہو تو گملے میں پودے لگتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ گملے میں جو کھاد ہے یہ ہمارے یہاں تو عام طور پہ ناپاک ہوتی ہے, اس میں گوبر مکس کرتے ہیں بکری یا گائے وغیرہ کا, یہ نجیس ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے, اور نیچے اس کے سوراخ گملے میں لازم ہوتا ہے, اس سے وہ پانی نکلتا ہے. تو جب تک یہ گوبر وغیرہ مٹی میں تبدیل نہ ہو جائے, بالکل جنس اس کی جیسے وہ کائنڈ جو ہے وہ تبدیل نہ ہو جائے, اس وقت تک یہ ناپاک رہے گا. تو اس میں گھروں میں اگر یہ پودے لگائیں تو اس کے پانی سے بچنا ضروری ہے. یہ ہمیشہ کے لیے لوگ بہت لگاتے ہیں پودے, یہ احتیاط بہت ضروری ہے. یا پھر ایسی کوئی ترکیب بنائی جائے کہ اس میں گوبر وغیرہ نہ ڈالی جائے, وہ مشورہ کر کے باغبان سے پاک مٹی اس کی اس میں ترکیب ہو, اور وہ آرٹیفیشل کھاد جو آتی ہے کیمیکل کی وہ ڈالی جائے.
ابا اس میں ناقص مشورہ ہے کہ ہمارے سمیدار انشاءاللہ یہ جو بعض اس کے تجربہ کار آپ کے شہروں میں, جیسے میں نے چار تین پودوں کے نام بتائے, تو تین پودے باب المدینہ کے لیے خاص ہیں کیونکہ باب المدینہ میں بارشیں کم ہوتی ہیں, تو بعض شہروں کے لیے وہاں کے ماحول کے مطابق پودے الگ الگ بیان کیے جاتے ہیں. تو جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں اس معاملے میں کوئی بنیادی معلومات کسی بھی تجربہ کار شخص سے لے لی جائے, اور پھر یہ سارے کام آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ زبردست فائدہ ہوگا, اور انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اب اس کے بھی پیغامات اب آ ہی رہے ہیں اور لگتا ہے کہ اسلام میں خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ.
یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مبارک باغ کا واسطہ جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے درخت لگائے. جو کوئی کم از کم 12 پودے لگائے یا کسی کو لگانے کے لیے تیار کر لے, اس کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک خواب میں تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ کر لے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ
صلی اللہ تعالی
علی محمد.
آپ نے امیل سنت کو جو پودا لگاتے دیکھا, تو اس میں آپ کو بعض پودے ملیں گے جن کے نیچے پلاسٹک کی تھیلی لگی ہوئی ہوتی ہے, تو جب وہ جب آپ زمین میں ڈالیں گے تو وہ زمین 2 بائی 2 فٹ 2 فٹ چوری 2 فٹ گہری کا اس کی ترکیب بنتی ہے, تو اس کے اندر کافی پانی وغیرہ کا وہ سارا نظام ہوتا ہے. تو اس میں جو مالی ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ضرور آپ رہنمائی لیجئے گا اور پھر اس کی نگہداشت کیجئے گا. انشاءاللہ کچھ عرصے میں آپ کو ملے گا, اور میں امید کرتا ہوں اللہ کی رحمت سے میرے سنت نے بڑی پیاری دعائیں دی ہیں کہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی اس شجر کاری مہم میں اپنے اپنے طور پر اگر انہوں نے کوششیں کی اور یہ کام صحیح طور پر ادا کیا جیسے اصول بھی بیان کیے گئے, تو انشاءاللہ ہمارے ملک پاکستان میں اتنے درخت ہوں گے اور ایسا ہرا بھرا بھرا ہرا درخت ملک ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل.
جس گلی سے گزرو ہریالی دیکھ کر سبز سبز گنبد کی یاد آ جائے.
سبحان اللہ. اور یہ بابا یہ سالے ثواب بھی کرتے رہے نا.
ہاں غوث پاک کے نام کا, خواجہ غریب نواز کے نام کا, امام اعظم ابو امام اعظم ابو حنیفہ کے نام کا, پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو چار یار, تو اہل بیت اطہار بی بی فاطمہ کے نام کا, تو امام حسین امام حسن ہے نا, امام زین العابدین کے نام کا, تو کوئی امام علی اصغر کے نام کا, کوئی سرکار اعلی حضرت کے نام کا, کوئی سیدی قطب مدینہ کے نام کا, اس طرح مطلب اپنے ماں باپ دادا دادی نانا نانی مرحوم والدین کسی کے نام کا زندہ بھی ہو تو حصال ثواب اس کو بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح مختلف حصال ثواب کی بھی نیتیں آپ کرتے جائیں, درخت لگاتے جائیں, شجر کاری کرتے جائیں, اور اپنے وطن عزیز کو خوشبودار اور مہکا مہکا کر دیں. اللہ کرے کہ میرا وطن عزیز نیکیوں سے بھی مہک اٹھے, گناہ کی جو گرم بازاری ہے وہ دم توڑ جائے, ختم ہو جائے.
آمین.
ہم درختوں کو لگاتے جائیں گے انشاءاللہ, ہم درختوں کو لگاتے مصطفیٰ کی سنتیں اپنائیں گے، مصطفیٰ کی سنتیں اپنائیں گے، سبز پودوں کو لگاتے جائیں گے، ملک کو اپنے سجاتے جائیں گے.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. وہ کون سا پانی ہے جس کا پینا 70 امراض سے شفا ہے؟ آج کل تو آب زمزم کی بہاریں ہوں گی، ہاں اس زمزم شریف کے کنواں پر بھی دھوم دھام دھام دھوم پیاسوں کی لگی ہوگی، اور جام پر جام زمزم شریف کے پیے جا رہے ہوں گے.
اور زمزم شریف کے تعلق سے ایک سوال بھی آیا ہوا ہمارا،
سبحان اللہ.
اس کا جواب کون دے سکیں گے؟
کون سا پانی ہے جس کا پینا 70 مرض سے شفا ہے؟ اچھا، کسی سے پوچھ کر، کسی سے سن کر، یا کسی پیٹ وغیرہ سے دیکھ کر جواب نہیں دینا، زبانی اپنی یاد پر.
جواب کس سے لینا ہے اس کا؟
جواب کس سے لینا ہے میری برادری 60 یا اس سے اوپر؟ پہلے تو ان کو دیکھ لیتے ہیں.
60 سال جن کی عمر ہے
یا اس سے زیادہ؟ نیچے نہیں ہے، یہ 50 والے اور 58 والے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو 60.
ماشاءاللہ، یہ جو شجرکاری کے حوالے سے امیل سنت نے بھی ترغیب دلائی، یہ دعائیں بھی دی ہیں، اس میں شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے مدنی نتیجہ ہے کہ ہمارے کالج، یونیورسٹی اور اسکول وغیرہ کے جو اسٹوڈینٹس ہیں، ان سے بھی اس معاملے میں آپ ان کو بھی ترغیب دلائیں. اور بہت سارے ایسے تعلیمی ادارے ہوتے ہیں جن میں درخت لگانے کے حوالے سے خاص کر ان کی ترکیبیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ بھی لیں. اسی طرح دیگر ہمارے مجلس سے رابطہ کے اسلامی بھائی ہیں، وہ سب مل کر اپنے شعبوں سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کو بھی اس معاملے میں ضرور بھی ضرور ایکٹیو کریں، اور دعوت اسلامی کی شجر کاری کی جو مہم ہے، اس میں سارے مل کر اپنا اپنا حصہ ضرور ملانے کی کوشش کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام؟ عمر؟
عمر 61 سال.
نام؟
محمد حنیف اتاری. یا سیدی، وضو کا بچا ہوا پانی ہے؟
جواب درست ہے،
سبحان اللہ. ہمارے اسلامی بھائی کے لیے یہ مدنی باکس پیش کیا.
دیکھو، وضو کا بچا ہوا پانی، اب نل سے وضو کیا ہم نے اور ٹینک ہے تو بچا ہوا ہو گیا، یہ مراد نہیں ہے. کسی لوٹے برتن وغیرہ سے اگر وضو کیا اور وہ بچ گیا، تو اس کو کھڑے ہو کر پینا ہے. کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے، ثواب ہے، اور وہ انشاءاللہ 70 بیماریوں سے اس میں شفا ہے. جواب دیجئے. حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو فرشتوں نے سجدہ کس وقت اور کس دن کیا؟ کلو ٹھنڈے. کوئی نہیں ہے، صلاح عام ہے یارہ نے نکتہ دان کے لیے، سناٹا ہو گیا.
جی، دو اسلامی بھائی ہمارے نظر آئے.
دیکھو کیا بتاتے ہیں، مدنی فیس سنا کر.
کیا سنا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عزیز اللہ تاری، دورۃ الحدیث شریف. مدنی فیس بابا کیا سناؤں؟
جواب سنانا چاہے.
جواب زہر کے بعد؟
نہیں، پہلے وہ مدنی فیس جو سنانا چاہے. جدول کے مطابق مدنی قافلوں میں سفر، یہ تو کرنا بھی چاہیے
انشاءاللہ.
چاہے تو زلفے بھی رکھنے کی آپ مدنی فیس قبول فرما سکتے ہیں
انشاءاللہ. زہر کے بعد جو ہے نا، یہ وقت لکھا ہوا ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور یہ سلسلہ عصر تک یعنی جو تھا ظہر اور عصر کے مابین کا ٹائم.
دن بھی تو پوچھا ہے.
دن یاد نہیں آ رہا, یہ خزائن عرفان میں یہ ہے.
رشتوں نے سجدہ کس وقت اور کس دن کیا؟
ٹائم تو یہ یاد آ رہا ہے کہ تفسیر خزائن عرفان میں یہ موجود ہے, باقی دن کا شک میں اور یہ جمعۃ المبارک کا
شک ہے آپ کو
دن کے حوالے سے, باقی ٹائم تو یہ تفسیر خزائن عرفان میں موجود ہے.
ماشاء اللہ. چلو کوئی اور قسمت آزما لے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی فی سنا کر
بابا انشاءاللہ تین دن کا قافلہ.
مدنی قافلہ.
مدنی قافلہ
کب؟
ڈیٹ 14 اگست کے جانے.
12-13-14 مدنی قافلوں کی ترکیب ہے
انشاءاللہ. بابا جمعہ کے دن
سوچ لو,
سات دن میں سے کوئی ایک دن,
سات دن میں سے کوئی ایک دن واقعی ہے, مدنی تربیت گوالوں کو سنبھال لینا چاہیے.
جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان.
یہ نہیں اندھیرے میں پیر تیر مارتے ہو کہ سات دن میں سے کوئی تو دن ہے واقعی.
بابا جمعہ پکا ہے
آپ؟ نہیں تو پھر سات دن کیوں بولا؟ یعنی ایک پکا بول دوں, نہیں ہوا تو کیا بگاڑ لیں گے میرا؟ پکا ہو گیا تو تحفہ مل جائے گا.
آپ کرم فرما دیں.
شیور ہیں آپ جمعہ کے؟ شیور تو نہیں ہے نا, ورنہ سات دن بولتے نہیں آپ.
آپ تو باپا ہیں, کرم فرما دیں بس.
نہیں انہوں نے جواب وہ بس اندھیرے میں تیر لگایا ہے, قرینہ واضح ہے. کوئی شیور والا ہے وہ سات دن والا نہیں, شیور والا کہ فلاں دن اس نے پڑھا ہو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
باپا اس رات الجنان کے پہلے جلد کے اندر لکھا ہوا ہے جمعہ کے دن اور جو زہر سے عصر کے وقت کے درمیان.
جواب درست ہے, جمعہ کے دن وقت زوال سے عصر تک.
سبحان اللہ. مدنی فیس یہ تحفہ ملا آپ
باپا. مدرسۃ المدینہ بالغان انشاءاللہ مستقل پڑھاؤں گا, بیچ میں ناگا ہو گیا تھا, اب انشاءاللہ مستقل.
سبحان اللہ. آج جو ان کی ولادت بھی جمعہ اور عاشورے کا دن تھا جب سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی, وہ بھی جمعہ کا دن تھا, اور عاشورہ جو عصر کے بعد وہ ولادت ہوئی تھی. اب روایات کا اختلاف تو ہوتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے دعا قبول ہوتی ہے کہ حکمت یہ بھی ہے. تو پھر ولادت تو ان کی نہیں ہوئی تھی, وہ یعنی کہ پیدا کیے گئے مٹی, یعنی جو آپ کے اندر روح ڈالی گئی تھی مٹی کا پتلا بنا کر, ماں کے پیٹ سے تو آئے نہیں. نہیں وہ وقت جو تھا وہ غروب آفتاب سے پہلے, یعنی غروب آفتاب کے کچھ پہلے, یعنی جو قبولیت کا وقت. دعا کا یہ ان کی برکت ہے کہ قیامت تک کے لیے وقت قبولیت کا ہے. دعا کی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. اس بار کا رسالہ ہے صحابیات اور دین کی خاطر قربانیاں. الحمدللہ ہندی زبان میں منتقل ہوا ہے اور یہ رسالہ اس کے 52 صفحے پڑھنے ہیں اس ہفتے. پچھلے ہفتے جو رسالہ پڑھا گیا تجدید ایمان و تجدید نکاح کا آسان طریقہ، اس میں اسلامی بھائیوں کی کارکردگی 1,99,845 یعنی قریب 2,00,000، جبکہ اسلامی بہنوں کی کارکردگی 1,30,375. اس بار بھی اسلامی بھائی فائق رہے، تو اب کی بار یہ پڑھنی ہے. یہ پڑھنا رسالہ صحابیات اور دین کی خاطر قربانیاں. ماشاءاللہ یہ اسلامی بھائی ہمارے عالم مدینہ مرکز میں یہ رسالہ دکھا رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں. پڑھا ہے نہیں پڑھا یہ اظہار نہیں ہو رہا، ہے ان کے پاس تو پڑھنا بھی ہے انشاءاللہ. پڑھنے پڑھانے کی ترکیب رکھیں. یہ بڑا ایمان افروز رسالہ ہے اسلامی بہنوں کی. آج خصوصی مدنی مذاکرے کی ترکیب ہے، تو اسلامی بہنیں پورا زور لگائیں اور اسلامی بھائیوں کو پیچھے رکھ دیں. اور ہے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی بڑا مفید، صحابیات کے ایسے تو کرنا میں اس میں کہ اسلامی بھائیوں کو یعنی کہ جذبہ ملے گا جب یہ صحابیات عورت ذات یہ اتنی مطلب یعنی کہ دلیری کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ قربانیاں دے سکتی ہیں، تو ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی خاطر قربانیاں کیوں نہ دیں. دنیا کی خاطر تو ایک سے قربانیاں دے ہی دیتے ہیں لوگ، دین کے خاطر قربانی جس کا انشاءاللہ حاصل جنت ہوگا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دعائے عطار.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا رب الصحابیات، جو کوئی رسالہ صحابیات اور دین کی خاطر قربانیاں کے 52 صفحات پڑھ یا سن لے اس کو دین کی خاطر قربانیاں دینے کا جذبہ عطا فرما. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية آمين بجاه النبي الأمين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على العبيد صلى الله تعالى على محمد مدني چینل دیکھتے رہیے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اغلو اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم آج کے مدنی مذاکرے اب تک میرے پاس موجود نیکیوں اور جو اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں ان سب پر اپنے کرم کے شاہ نشان اجر عطا فرما یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عنایت فرما جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین مفسرین محدثین تمام مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصا والدین مصطفی حسنین کریمین شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار امام اعظم غوث الاعظم غریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حجی مشتاق حجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما رب کریم ہماری بے حساب مغفرت فرما یا اللہ جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما یا رب کریم ہمیں نیک بنا دے پکا عاشق رسول بنا دے یا اللہ گناہوں سے نفرت دے دے الہ العالمین گناہ جتنے بھی ہوئے معاف فرما دے جو حقوق العباد ہم پر ہیں اے اللہ انہیں مرنے سے پہلے ادا کرنے کی سعادت دے دے جلد تر انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما قرض داروں کے قرضے اتار دے جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے حقوق مل جائیں یا اللہ گھریلو ناچاکیاں دور ہوں بے اولادیاں قرض داریاں بے روزگاریاں دور ہوں یا اللہ جو بے جا مقدموں میں ماخوذ ہیں جھوٹے کیس بنے ہوئے ہیں الہ العالمین ان کو اس سے رہائی نصیب فرما یا اللہ مظلوم قیدیوں کو آزادی نصیب فرما یا اللہ نہ جانے کتنے خوش نصیب اس وقت مکہ مدینے کی گلیوں میں جھوم جھوم کر گھوم رہے ہوں گے کتنے طواف کعبہ میں مشغول ہوں گے حج کا انتظار کر رہے ہوں گے اے اللہ ان کے حج قبول فرما الہ العالمین بے ادبیاں اور بے ادبوں کے شرور سے انہیں محفوظ فرما. الہ العالمین جو تیاریاں کر رہے ہیں انہیں بھی حج مبرور کی سعادت عطا فرما. یا اللہ جو جذبہ لیے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی کوئی سبیل عطا کر دے کہ وہ بھی مدینہ دیکھ لیں, وہ بھی مکہ دیکھ لیں, وہ بھی کعبہ دیکھ لیں, سبز سبز گنبد کا جلوہ دیکھ لیں, طواف خانہ کعبہ کی سعادت حاصل کر لیں, سنہری جالیوں پر سلام عرض کرنے کا شرف پا لیں. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
سر جھکا ہے ہاتھ اٹھائے ہے دعا کے واسطے, سر جھکا ہے ہاتھ اٹھائے ہے دعا کے واسطے. یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے, یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے. پھر ملا مدینے کی زیارت کی اجازت ہو عطا, مدینے کی زیارت کی اجازت ہو عطا, چار پاک
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله
صلى الله تعالى عليه
وآله وسلم
تاجدار حرم میں شہر شاہدی تاجدار حرم میں شہر شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو کرم مجھ پہ یا دور ہو جائے دنیا کثرت کا طالب نہیں مال و دولت کی کثرت کا طالب نہیں بس تم پہ
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
فيزان مدني مذاكرة فيزان عطار مرشدي عطار پر مرشد کی آل پر
نور کی برسات
ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی چار یاران نبی جنتی جنتی عثمان غنی
مذاکرہ